زرع اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتی بنائی، جعلنا ہم نے بنائی بینہما ان دونوں باغوں کے درمیان زرع ان کھیتی، جعلنا کا مقول ہے، تو معلوم ہوا کہ دو باغات ہیں اور یہ بڑی آئیڈیل قسم کی چیز ہے کہ باغ ہو ارد گرد کھجور کے درخت ہوں وہ بھی پھل دے، اندر باغ ہے تو انگوروں کا ہے، پھر درمیانی حصوں میں کھیتی بھی ہے، سبزی وغیرہ ہوتی ہوگی، یہ اس قسم کے باغات شام وغیرہ میں، اور بعض دفعہ ہندوستان میں بھی عام ہوتے ہیں کہ باغ کا کام بھی لے رہے ہیں اور اندر کھیتی کا بھی، ہاں یہاں بھی ہے، یہ راوی سے ادھر جائیں بڑے مزیدار باغات ہیں اس طرح کے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ جو تھے، کلتا کلا مذکر کے لیے، کلتا مؤنث کے لیے، کلتا الجنتین دونوں باغات، کلا اور کلتا ہمیشہ مضاف ہو کے آتے ہیں، آتت دیا اس نے، یہ آتت واحد کا صیغہ آ رہا ہے کہ وہ کلتا کی وجہ سے، یا یہ آتتا نہیں ہوگا بلکہ کلتا الجنتین اکٹھا ہی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مفرد کی طرح، اس وجہ سے آتا یا نہیں کہا یا آتتا، ان دونوں باغات نے دیا اکلہا اپنا پھل، ہا کی ضمیر بھی وہی واحد جنت کے لیے آئی ہے، کیونکہ جیسے کہیں نا انگریزی میں خیر اس کے الٹ ہو جاتا ہے بوتھ آف دم کریں تو عربی میں وہ واحد کے طور پر ریٹریٹ ہوتا ہے، تو پہلے آدم علیہ السلام کے بارے میں کلا ہما وہاں بھی آیا ہے، صیغہ واحد امر کا آیا ہے وہاں بھی، بہرحال وہ دونوں باغ جو تھے انہوں نے اپنا پھل دیا، پھل سے مراد مقدار پھل ہے یا غالباً ذائقہ نہیں، ولم تظلم منہ اور نہ کمی کی اس میں سے شیئن کسی چیز کی بھی، تظلم بھی مؤنث کے صیغہ باغ کے لیے آیا ہے، آتت بھی صیغہ ہے، ہر ایک باغ سمجھ لیجئے کہ ایک آگ باغ ہے، دونوں باغوں میں سے یعنی ہر ایک باغ نے پھل دیا، اور اس طرح سے ہر ایک باغ کے لیے فعل واحد مؤنث آ رہا ہے، ہر ایک باغ نے اپنا پھل دیا اور اس میں سے کسی چیز قسم کی کمی نہ کی، یعنی کوئی کم پیداوار نہیں تھی، پوری پوری بھرپور پیداوار تھی، درخیز زمین اور اچھا باغ ہوگا، یہاں ظلم یا ظلم میں نے کمی کرنا کے معنی میں آیا ہے، ظلم کرنا کی بجائے کمی کرنا، کیونکہ اب تلفی کا معنی بھی اس میں ہوتا ہے، وفجرنا خلالہما نہرن اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان ایک جاری کیا دریا یا نہر، ایک نہر جاری کی، فجرنا ہم نے جاری کی، پھاڑ نکالی، خلالہما ان دونوں کے درمیان یعنی باغوں کے درمیان، نہرن فجرنا کا مفعول ہے، یہ ساری بات تو اس کے باغ کی ہے کہ کھجور تھے، کھیتیاں تھیں، بہت اچھا پھل دیتی تھی اور بالکل کوئی ایسی اس میں گھاٹے اور کمی کی بات نہیں تھی کہ خراب ہو گیا، پھر نہر بہتی تھی، سرسبز شاداب باغ تھا، وکان لہو ثمر اور اس کے لیے پھل بھی تھا، کان لہو ثمرن، یہ لہو کے لیے مبتدا مؤخر ہو گیا، اس کے لیے کچھ پھل بھی تھا، اس پھل کے معنی بعض مفسرین کرتے ہیں کہ اوپر باغ کے پھلوں کا تو ذکر آ گیا ہے، یا تو اس کا معنی کریں اور پھل بھی تھے ان کے علاوہ، یعنی یہ باغ بھی تھا اور پھل بھی تھے، بعض نے ثمر کے معنی اولاد کے ہی لے لیے، وہ کہتے ہیں ثمر اولاد بھی ہوتی ہے، اور اگلے فکرے سے وہ تائید حاصل کرتے ہیں کہ اس میں اعز و نفرا کا ذکر آیا، واللہ عالم، لفظی معنی تو وہی ہے، اس کے لیے کچھ اور پھل بھی تھا، فقال لصاحبه، بس اس نے اپنے ساتھی سے کہا، یعنی یہ جو باغ والا اور امیر آدمی تھا، اور صاحب سے مراد قرآن نے بیان نہیں کیا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کا کچھ نہیں تھا، کیونکہ ایک کے باغات کا جو ذکر کیا ہے، دوسرے کا تو کوئی نہیں کہا کہ وہ اس کی کیا حالت تھی، نہ یہ کہا ہے کہ وہ اس سے بھی امیر تھا، نہ یہ کہا ہے کہ غریب، لیکن اگلی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی غریب تھا، تو اس باغ والے نے کہا اپنے ساتھی سے، وہ جو دوسرا شخص تھا پڑوس میں رہتا تھا یا کیا بات، وہ ہوا یحاورہ، اس حالت میں کہ وہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، حاور یحاور محاورتن وحوارن، باب مفعلہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں ڈائلاگ، مکالمہ، جو مکالمے کا اردو میں مفہوم ہے، اور وہ بھی عربی لفظ ہے ویسے تو، وہی محاورہ یا حوار زیادہ بولتے ہیں عام طور پر، محاورہ کم بولتے ہیں عربی میں، وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، یعنی گفتگو کے دوران یہ بات کی، کوئی موقع ہوا ہوگا پیدا، کہ انا اکثر من کا مالم و اعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ ہوں بلحاظ مال کے، اکثر مالا من کا، و وَأَعَزُ اور زیادہ عزت والا ہوں نفرن بلحاظ آدمیوں کے، یعنی میرے نوکر چاکر یا اولاد زیادہ ہے ان معنوں میں بھی. ایک آدمیوں کی قوت ہوتی ہے، جیسے کسی کو ووٹ زیادہ ملتے ہو تو وہ اس کے آدمیوں کی وجہ سے قوت ہے نا. تو اس سے مفسرین نے کہا کہ وہ جو کہتا ہے کہ میں اگرچہ اس سے مراد تو نوکر چاکر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ شاید اس کی اولاد بھی تھی، اور کان لہو سمر کا یہ معنی دور کا معنی ہے، ویسے لفظی فوراً تو نہیں ذہن میں آتا. اعز و نفران زیادہ غالب اور عزت والا ہوں بلحاظ نفری، جیسے اردو میں کہ یعنی آدمیوں کے نوکروں چاکروں عوان و انصار جنہیں کہتے. دونوں باتیں اس میں تھی، مال بھی زیادہ تھا، لوگوں کی سپورٹ بھی یا مین پاور بھی اس کے پاس زیادہ تھی. جو کہ وداخل جنت ہو وہ داخل ہوا،
نفرا سے سریعن اولاد کی طرف اشارہ نہیں جاتا.
نہیں، نفرن میں تو ہر طرح کے آدمی مراد ہے نا، جس میں اولاد بھی شامل ہے. آدمیوں کے بیٹوں کی وجہ سے غلبہ ہوتا ہے، اس میں اشارہ ضرور ہے، سری یہ بھی نہیں ہے. لیکن نوکر چاکر بھی تو ہو سکتے ہیں نا، مراد تو ہو سکتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ اولاد ہو، لیکن اولاد بھی مراد ہو سکتی ہے. مطلب یہ اس کے پاس آدمی بھی زیادہ ہے، اس کا کہنا مانتے ہیں، اس کو لیڈر مانتے ہیں، مال الگ ہے. وداخل جنت ہو اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اس سے مراد بھی وہی ظالم آدمی ہے جو یہ بات کر رہا ہے مالک جنت کا. جنت ہو اپنی باغ میں داخل ہوا، یعنی بجائے یہ یوں نہیں میں نہ کریں گے کہ وہ دوسرا آدمی اس کے باغ میں جا گھسا، ٹھیک ہے نا، عربی میں تو ہے وہ اس کے باغ میں گیا، لیکن یہاں مراد ہے وہی آدمی باغ والا، اور ترجمہ ہم کریں گے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. وہ ظالم لنفسہ، اس حالت میں کہ وہ اپنی جان کے لیے ظالم تھا. اب اپنی جان کے لیے ظالم تھا، یعنی وہی گناہگاری اور نافرمانی کی حالت اس کی تھی جب یہ سٹیٹ تھی، اس کا دماغ بگڑا ہوا تھا، ایمان ویمان کوئی نہیں تھا، تو اس حالت میں وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. ظالم لنفسہ، ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا، یعنی گناہگار ہونے کی حیثیت سے. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا میں نہیں خیال کرتا. ما اظن، لا اظن ہونا چاہیے، ما کے ساتھ بھی نفی آ جاتی ہے. ان تبید هذه، کہ یہ ہلاک ہو جائے گا. بعد یبید، بے یہ دال، اس کے معنی ہوتے ہیں برباد ہونا. بعد یبید، ہلاک ہونا. هذه اس کا فائل آیا ہے، اور مؤنث ہے تبید، یعنی باغ کے لیے بات کر رہا ہے. ایک باغ میں داخل ہوا ہوگا، کیونکہ داخل جنت ہے تو نہیں آیا، ان دو میں سے ایک میں داخل ہوا. کہنے لگا میں نہیں خیال کرتا کہ یہ مٹ مٹا جائے گا، اتنا رونق دار باغ اور یہ حالت، سوچ نہیں سکتا تھا یہ بھی بھلا کبھی مٹ سکتا ہے. ابدا، کبھی بھی، میں نہیں خیال کرتا کہ یہ کبھی بھی مٹے گا. دوسرے معنوں میں یوں کر لیں کہ میرا خیال ہے یہ کبھی بھی نہیں مٹے گا. وما اظن الساعت قائمۃ، اور میں اس گھڑی کو کھڑا ہونے والا نہیں خیال کرتا. اور یہاں مراد ہے میرا قیامت کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی ہے جب سب کچھ برباد ہو جائے. وما اظن الساعت، ظن یظن کے دو مفعول ہوتے ہیں، قائمہ اور سا، اسی طرح سے ادھر تبیدہ اور ابدا. ولا ارددت الی ربی، یعنی بالکل مادہ پرستانہ نقطہ نظر تھا کہ یہ دنیا کبھی مٹ نہیں سکتی. باغ سے اس نے تھوڑا استدلال کیا تھا، یعنی صرف باغ کوئی نہیں کہا، ویسے ہی وہ قیامت کبھی اس نے کہا یہ قیامت وامت کوئی چیز نہیں ہے. تو قیامت کے ہزاروں لوگ منکر ویسے ہو جاتے ہیں، وہ باغ کی وجہ سے منکر نہیں ہوا تھا. باغ تو ضمناً ایک چیز تھی کہ یہ نہیں برباد ہو سکتا، اور بلکہ قیامت وحمت ہی کوئی نہیں ہے جیسے یوں کہیں. ہاں، اور اگر ہوگی بھی، ولا ارددت تو الی ربی، اور اگر میں کبھی اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی جاؤں، یعنی واقعی درست ہو یہ بات، لاجدن خیر منہا منقلبا، تو میں ضرور پاؤں گا اس سے زیادہ بہتر لوٹنے کی جگہ. لاجدن، میں ضرور پاؤں گا، منقلبا، انقلب یا انقلب لوٹنا، اور منقلب لوٹنے کی جگہ، خیرم منہا، یعنی اس باغ سے، منہا من الجنت، تو میں وہاں ٹھکانہ پاؤں گا جو اس باغ سے بھی اچھا ہوگا. اب یہ خود ساختہ چیزیں، ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جنہیں بالکل یقین ہے کہ جنت میں جائیں گے اور سب کچھ ملے گا ہمیں،
بلکہ مترفین کا تو حال یہی ہے.
ہاں
گمان یہ کرتے
ہیں مادہ پرستانہ ذہن ہے, اور گویا کہ کچھ وہ شاید کیا ہے, اگر یہاں ہمیں اچھا اس نے دیا, اگر کوئی مالک ہے بھی تو وہاں بھی اچھا دے گا. یوں بھی مختلف استدلال ہے نا کہ آخر یہاں ہم نے کوئی نہیں نیکی کی تو اس نے کیوں ہمیں دیا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ہمارے اندر یا تو خوبی ہے یا پھر اس کی اسی طرح دین ہے. مطلب یہ کہ حساب کتاب کا کوئی ذہن میں آئیڈیا نہیں ہے, وہاں بھی پھر ہم ہی بہتر رہیں گے. بلکہ بعض دفعہ لوگ مایوس ہو کر بھی عام کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ جی بڑوں کو کہاں پکڑے گا, وہ تو چھوٹوں کو ہی پکڑے گا, کہ وہ تو چھوٹ جائیں گے, ان وہ جو یہاں بڑے ہیں وہ وہاں بھی بڑے ہوں گے. اس طرح کی ایک کیفیت ہوتی ہے ذہنی. تو اس کا اصل میں آخرت پر ایمان نہیں, پورا مادہ پرست انسان بن گیا تھا اور یوں سوچنے لگا. ہاں پھر ٹھیک ہے, پھر تو اس کے ذہن میں یاد تھا, دوسروں کو بھی یاد تھا.
غرور آدمی کو بتایا جا رہا ہے.
بہرحال اس کے قیامت پر ایمان نہ ہونے کا, مادہ پرست ہونے کا, اپنے ایک جیسے کہ وہ یہودی کہتے ہیں نا کہ دے آر دا چوزن پیپل, ہاں جی, تو وہ اس کو اپنی برگزیدگی کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ جو اللہ نے دیا ہے نا تو میرے اندر کوئی بات ہے, اللہ نے چن لیا ہے نا آخر تبھی دیا. قال له صاحبه, اس کو کہا اس کے ساتھی نے, یہ صاحب دوسرا مراد ہے جس کا باغ نہیں ہے, وہ يحاوره, اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا. ہوا کا معنی وہ دوسرا دوست بھی ہو سکتا ہے اور یہ شخص ہے باغ والا بھی. اکفرت بالذی خلقا, کیا تو اس کا کافر ہو گیا جس نے تجھ کو پیدا کیا, من تراب مٹی سے, ثم من نطفہ سے نطفہ سے, ثم سواک رجلا, پھر اس نے تجھے ٹھیک ٹھاک ایک مرد بنا دیا, آدمی بنا دیا. سوا یسوی, برابر کر دینا, نہ اونچ رہنے دینا نہ نیچ رہنے دینا, اس طرح سے برابر کرنے کو کہتے ہیں, ہموار کرنے کو. پھر ٹھیک ٹھاک کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے, اصل تو ہے زمین وغیرہ کو ہموار کر دینا, قطرہ کر دینا, لیکن پھر اس سے محاورہ کا معنی پیدا ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک کر دینا. تو ثم سوا کا رجلا, پھر اس نے تجھے ٹھیک ٹھیک ایک آدمی بنا دیا ہے, عقل ہے, آواز آزا ہے سارے, اس مالک کا تو انکار کیسے کرے گا, کیونکہ اس کے ساری گفتگو میں صاف انکار اور کفر کی بات معلوم ہوتی تھی. تو پھر کہا لیکن نہ ہو اللہ ربی, لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے تو اللہ میرا رب ہے. یہ جو لاکن لکھا ہے اور اس کے بعد ایک الف ہے, اس الف پر ایک کاٹے کا نشان بھی قرآن مجیدوں میں لگا ہوتا ہے کہ اس کو لاکن نہ پڑھنا بلکہ لاکن ہی پڑھنا. تو لاکن اگر ہوتا تو پھر یہ ہوا لاکن ہو جاتا, پھر ہوا تو نہ رہتا. تو گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ لاکن جو الف لکھا ہے یہ اصل میں ہے لاکن آنا, یوں وہ اس کا عمل بھی آگے نہیں رہتا. اور لیکن آنا کے نون کو ملا کے ایک تو وہ آنا کا الف رہا اسی طرح, اور یوں یہ بن گیا لیکن. یہ وہ لیکن پورا نہیں ہے جو ناصب ہوتا ہے, بلکہ لیکن آنا کا مخفف کیا ہوا ہے. اس واسطے الف کی ایک نشانی بھی یادگار ہے. اور جہاں تک میں ہوں تو ہو اللہ ربی, وہی اللہ میرا رب ہے. یہ تو تیرا عقیدہ ہے نا جو کچھ تو کہہ رہا ہے. ولا اشرک بربی احدن, اور میں نہیں شریک کروں گا, یہ شریک کرتا ہوں, احدن بربی, کسی ایک کو بھی اپنے رب کے ساتھ. ولا اشرک احدن بربی, یوں ہے سیدھی عبارت. ولولا اذ دخلت جنتک, اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا, جنت کا اپنے باغ میں جب تو داخل ہوا تھا, تو قلت ما شاء اللہ, تو کہتا ما شاء اللہ, قلتا تو نے کہا, لولا کی وجہ سے کہیں گے یا تو کرے, ایسا کیوں نہ ہوا کہ تو نے کیوں نہیں کہا, یا تو کہتا کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو باغ میں داخل ہوا تو کہتا, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ کے ساتھ ہی, یعنی وہی یہ رزق وغیرہ اور جو چیزیں دینے والا ہے. اس میں شکر کا ایک مفہوم بھی تھا, یہ گویا کہ اسی لیے پھر ہے کہ اپنی کوئی چیز ہو تو اس طرح کہنا چاہیے, اگر کوئی اچھی چیز, گائے بھینس مکان, اللہ کا کوئی انعام ہو تو آدمی کو دیکھ کر یہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, بعض لا حول ولا قوت بھی کہہ دیتے. قوت کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ توانائی سے آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے یہ چیز حاصل کر لی ہے, تو اللہ کے سوا کوئی توانائی اور کوئی انرجی, کوئی توفیق نہیں ہوتی. اس یوں تو کہتا ان ترا نے اگر تو مجھے دیکھتا تھا یا دیکھتا ہے, ترا نی تھا اور ان لگا تو ترا کا ترا رہ گیا اور نی کا یہ گر گئی تو ترا نی بن گیا ترا نی. ان ترا نی اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو, انا اقل من کا مالم و ولدا. اب یہ جو لفظ ہے انا اگر بنائے مبتدا تو پھر اقل ہونا چاہیے تھا کہ انا اقل من کا, میں تو اسے کم ہوں, مالم و ولدن بلحاظ مال کے بلحاظ اولاد کے, لیکن یہ آیا ہے اقل. اس طرح سے یہ جو انا ہے یہ ضمیر وقایہ جو نون ہے کے ساتھ ضمیر اس کی تاکید کے طور پر مزید آیا. ان ترانی انا اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو, یعنی مجھ کو ہی دونوں گویا کے دہرایا ہے. اور اس طرح سے ترانے کا اگلا مفعول ہے اقل, مجھ کو دیکھتا ہے کم اپنے آپ سے یعنی تو اس سے, تو یوں اقل ترا کا مفعول ہو کر نصب میں ہے, ورنہ جملہ تو رفع میں بھی ہو سکتا تھا. تو اگر مجھے دیکھتا ہے اور آگے اپنی کیفیت ہوتی کہ انا اقل من کا مال ہوں والا, کہ میں تو اس سے کم ہوں اولاد مال میں, تو یہاں اس قرات میں ان ترا نے ان ترانی یعنی ان ترانی اقل من کا مالم و ولدا, اصل فکر تو یوں تھا انا تاکید کے لیے آئے, تو اگر مجھ کو دیکھتا ہے اپنے سے کم مال اور اولاد میں تو تجھے تو الٹا شکر کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے مجھے باغ دیا اور سب کو. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی کی یا تو اولاد نہیں تھی یا تھوڑی تھی, اور وہ اوپر والے سمر کا جو مفسرین نے معنی کیا نا کہ اولاد بھی سمر ہے, کچھ یہ کہانی سے سپورٹ ملتی نظر آتی ہے. تو کیونکہ یہاں یہ اپنے اولاد کی کمی کا بھی ذکر کر رہا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی کی اولاد بھی زیادہ ہے, اگر یہ لاولد نہیں ہے تو اس کے مقابلے پر کم ہے ضرور. فعسا ربی پس میرے رب سے یہ امید ہے, ان یوتی یعنی کہ وہ مجھ کو دے وے, آتا یوتی یو تیا ان کی وجہ سے نے نی کہ وہ مجھ کو دے, خیر من جنت کا تیرے باغ سے بہتر, یعنی جنتن خیرم من جنت کا یوں میں نے, یا کوئی چیز جو تیرے باغ سے بہتر ہو, شیئن خیرم من جنت کا کوئی چیز بھی مراد ہو سکتی ہے, کہ وہ مجھے دے تیرے باغ سے بہتر. ویرسل علیہا حسبانا, اور دوسری طرف اس میرے رب سے یہ بھی کچھ بعید نہیں ہے, اردو میں یہ اگر عصا کا ترجمہ کریں یہ کچھ بعید نہیں ہے تو ترجمہ ذرا دوسری سنس میں ہو جاتا ہے لیکن مفہوم وہی بنتا ہے. ویرسل علیہا حسبانا اور اس پہ بھیج دے, ہا کی ضمیر جنت کا کے لیے ہے, اور تیری جنت تیرے باغ پر بھیج دے, حسبان من السماء آسمان سے کوئی عذاب. حسبان کے معنی تو ہے وہی حسب یحسب کا ایک مصدر ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ یہاں مصدر بمعنی حاسب نہیں محسوب, اور محسوب بمعنی مقدر جو اللہ کے علم اور تقدیر میں تھا, ان معنی میں حسبان کا معنی. پھر اس کا ایک معنی ڈارٹ یعنی آسمانی بجلی جو گرتی ہے وہ بھی کیا گیا ہے, صرف معنوں سے نہیں بلکہ یہ کہ حسبان بجلی کو بھی کہتے ہیں, لائٹنگ کو. تو اس کا حساب کے ساتھ کیا تعلق ہے, اس کی وجہ سے وضاحت لوگ کرتے ہیں کہ مراد ہے کہ جو اللہ کے علم اور حساب میں تھی کہ تجھ پر گرے گی, ان لحاظ سے. ویسے حسبان کا معنی بجلی بھی ہے, تو اس پر بھیجے ایک بجلی یا عذاب آسمان سے یعنی تیرے باغ کو برباد کر دے. فتصبح سعیدا ظلقا, پس وہ ہو جائے فی سبب, یا تو صبح نصب میں آیا ہے, وہ ہو جائے یعنی جنت کا سعیدا ظلقا. سعید کے معنی ذرا اونچی زمین کے یا میدان کے ہی ہوتے ہیں جس میں مٹی ہو, خالص مٹی. اور ظلقا کے معنی ہے ظلق, ایسی مٹی جس پر سے پاؤں پھسلتے ہو. اب اس زلقن پاؤں پھسلے,
ایسی مٹی
زمین جس پہ سے پاؤں پھسلے,
مٹی زمین پر.
اب یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو کوئی مستقل سیم تھور کی قسم کی چیز ہو کہ اس میں پاؤں رکھے تو ویسے پھسلے, لیکن بعض خشک جگہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ ان معنوں میں زلقن کہلاتی ہے کہ ذرا بارش ہو جائے,
دلدل
نہیں, دلدل نہیں. ہمیں یاد ہے کہ ہم اپنے گاؤں سے جنگ اسکول آتے تھے تو راستے میں کسی زمانے کا دریائی کوئی نالا تھا, اب وہ تو اٹ گیا تھا, اب تو شاید کھیت بن گئے ہوں, سارے. تو یوں ہی ایک تو معمولی سا بیڈ کسی نالے کا تھا, کچھ گہرا بھی نہیں, مشکل سے چار انچ بھی نہیں ہوگا ارد گرد کی زمین کے مقابلے پر, بس چار پانچ انچ ذرا نیچے جگہ تھی. لیکن اس کا ایک خاص ایریا جو تھا نا, اس کو ہماری زبان میں کہتے ہی تھے تاجن تلکین. اب لوگ اسے کیا کہتے ہیں, ذرا بارش ہو جاتی اس پر سے پاؤں رکھ کے گزرنا ایک یعنی امتحان ہوتا تھا, اس میں اتنی پھسلن ہو جاتی تھی کہ ذرا پاؤں برایا نہیں اور گرے, جانور ہو یا انسان ہو. تو بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں ان میں پہ پیدا کچھ نہیں ہوتا, یعنی وہ اتنی سخت زمین تھی کہ پانی ابزارب نہیں کر دیتی. رزالہ کان سے مجھے وہ تاجن تلکین یاد آتی ہے, پتہ نہیں تاجن کیوں کہتے تھے ہمیں تو نہیں معلوم. تاجن تلکین تو رزالہ کان کا بالکل وہ معنی ہے, وہ ایسا چٹیل میدان بن جائے کہ یوں ہی پاؤں پھسلنے لگے. او یصبح ماؤها غورا, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو وہ ایسا میدان بن جائے بنجر, اور دوسرے یہ کہ یا اس کا پانی گہرا چلا جائے. یصبح ماؤها ہو جائے, اصبح یصبح ہو جانے کے معنی میں, ما اس کا اسم ہے, غور خبر ہے, غور کے معنی ہوتے ہیں گہرا, بہت گہرائی میں گیا, آپ نے پڑھا ہے غور ان سے ہی غار بنا ہے لفظ, تو غار یا غور و غورن کے معنی ہوتے ہیں بہت نیچے گہرائی میں چلا جانا, یعنی پانی کے لیول کا نیچے گر جانا جسے آج کل کی زبان میں کہتے ہیں. تو وہ پانی اس کا نیچے چلا جائے, فلن تستطيع له طلبا, تو پھر اس کی طلب کی استطاعت ہی نہ رکھے. لن تستطيع له یعنی گویا کہ یوں بنتا ہے فلن تستطيع ان تطلب له, ان تطلبه لك, یوں بنے گا اگر نثر بنائے تو تیرے اندر یہ استطاعت نہیں ہوگی کہ پھر تو اس کو اپنے لیے طلب کرے. فلن تستطيع طلب بن له, یوں بھی کر سکتے ہیں, تستطیع کا ایک مفعول بن جاتا ہے طلب ان معنوں میں. تو پانی چلا جائے پھر اس کو تو حاصل نہ کر سکے, یہ بھی ہو سکتا ہے آسمان سے کوئی عذاب آئے, یعنی یہ زمینی عذاب ہے پانی کا, آسمانی عذاب, اوپر سے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اچھا اب آگے قرآن مجید بیان کرتا ہے, وہ اوحی تب سامرے ہی, ان کی گفتگو اور قصہ تو ختم ہوا, پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا باغ تباہ ہو گیا. اوحی تب سامرے ہی کا لفظی معنی اس کے پھل کو گھیرے میں لے لیا گیا, یعنی عذاب الہی نے اس کو گھیرے میں لے لیا, یہ انڈرسٹوڈ معنی ہوگا. لفظی معنی تو یہی ہے کہ اس کا وہ پھل جو تھا باغ وغیرہ وہ گھیرے میں لے لیا گیا. فاصبح یقلب کفیہ, وہ آدمی صبح کو اٹھا تو وہ دونوں ہاتھ مل رہا تھا. قلب یقلب لوٹانا اس کا معنی ہوتا ہے الٹنا پلٹنا. کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیاں, اپنی دونوں ہتھیلیاں الٹ پلٹ رہا تھا, اور کر لے تو اصبح کا یہی خبر ہوگا, یہ فکرہ اصبح کی خبر بنے گا. اور وہ سچ کہتے ہیں شوقی دیف وغیرہ کہ اصل میں فعل ناقص کی جسے یہ خبر کہتے ہیں یا حال ہوتا ہے, یہاں تو ڈیفینیٹلی حال کے معنوں میں ہی ہے, یعنی فاصبح مقلبا کفیہ, اٹھا صبح کو اس حالت میں تھا کہ ہاتھ مار رہا تھا. یوں بھی ویسے جملہ مضارع سے شروع ہو تو اسے تو حال کرتے ہی ہیں, آپ پڑھ چکے ہیں. علامہ انفق فیہا, یہ ہاتھ الٹ پلٹ رہا تھا جسے ہم ہاتھ ملنا کہتے ہیں, یہاں ملنا نہیں ہے, الٹ پلٹ کر رہا تھا دونوں ہتھیلیاں, یعنی ہاتھ مل رہا تھا. علامہ انفق فیہا, اس چیز پر جو اس نے خرچ کی تھی اس میں, یعنی اس باغ میں, اس پر جو انویسٹمنٹ کی تھی اس پر ہاتھ مل رہا تھا. وہی خاویت علی عروشہا, اس حالت میں کہ وہ تو اپنے وہ چھپڑوں سپڑوں سمیت گری پڑی تھی. باغات میں اس طرح کے عروش ہوتے ہیں, خاص طور پر انگور کے باغوں کا ذکر آیا تو وہ تو ہوتے ہی معروشات ہیں. تو ایسا کوئی چیز آئی, قرآن نے نہیں بیان کیا وہ آندھی تھی زلزلہ تھا کیا تھا, لیکن ہوا یوں کہ اس کے وہ باغ کے وہ جو ڈھانچے وانچے تھے وہ سارے گرے پڑے تھے. یہ خاویت علی عروشہا پڑھا ہے اپنے خوا یخوی, سورۃ البقرہ میں بھی آیا تھا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي, اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا, ہائے افسوس, یا لَيْتَنِي, ہائے میرا افسوس, ہائے مجھ پر افسوس, لَمْ أُشْرِكْ, نہ شریک کیا ہوتا, لیتا کی وجہ سے یہ ترجمہ کریں گے, ویسے تو ماضی منفی تھا, بِرَبِّي, اپنے رب کے ساتھ, احدن, کسی کو, یعنی لَمْ أُشْرِكْ احدن بِرَبِّي, کہ میں کسی کو بھی نہ شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ. اب یہاں تفسیروں والے آگے چاہیں جائیں تو جائیں, کہیں کو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اس دیوی دیوتا کو مانتا ہوں, تو پھر یہ شرک والی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ معلوم ہوتا ہے شرک کا سکوپ بڑا بہت بڑا ہے. ایک تو یہ جاہلانہ سکوپ ہے, ایک کوئی فلسفیانہ بھی ہوگا جو وہ آخرت کا انکار کرتا تھا تو کسی کس کس چیز کو وہ سمجھا ہوا تھا کہ مجھ کو کنٹرول کر دے. کوئی شرک کی بات یوں بھی آ جاتی ہے. نہیں نہیں وہ تو یکلب کفا ہے, یکلب کا ترجمہ نچاتا کیا ہوگا, اصل تو میں نے الٹنا پلٹنا ہے اللہ بھائی یکلب. تو وکلب لکل امورا آپ نے پڑھا ہے, کلبا اور کف کی تثنیہ کفے ہے, مفعول ہے منصوب ہے. وہ الٹ پلٹ کر رہا تھا اپنی دونوں ہتھیلیاں, یوں کہیے کف بلکہ ہتھیلی کو کہتے ہیں. تو محاورہ ترجمہ تو ہاتھ ملنا ہی ہوگا. ہاں اردو میں بھی کفے افسوس ملنا کہتے ہیں, بس الٹنا پلٹنا کی بجائے ہم اردو میں اس کا ترجمہ ملنا سے کرتے ہیں. ولم تکل لہو فئتن, اور اس کے نہیں تھا کوئی گروہ, کوئی یعنی ولم تکن فئتن لہو, اس کے لیے کوئی گروہ نہیں تھا, ینصرونہ جو اس کی مدد کریں. فئتن کی صفت ہے جو, اور یہ جو فئتن کی تنوین سے معنی پیدا ہوتا ہے. اس کا نہیں تھا کوئی ایسا گروہ جو اس کی مدد کرے. اور اس میں قابل غور چیز یہ ہے کہ فئتن کے بعد ہونا چاہیے تھا فئتن تنصرہ, لیکن وہ جمع کے لحاظ سے ینصرونہ کر دیا ہے کیونکہ فئہ میں بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں. لفظ کا اعتبار ہوتا تو پھر ہو سکتا تھا ولم تکن لہ فئتن تنصرہ ینصرونہ جو اس کی مدد کرے, من دون اللہ اللہ کے سوا, یعنی ولم تکن لہ فئتن من دون اللہ ینصرونہ, کوئی اللہ کے سوا کوئی گروہ نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا. وما کان منتصرا, اور نہ وہ غالب آنے والا تھا. انتصر ینتصرو کا لفظی معنی اپنا بدلہ پورا کر لینا اور غالب آنا, یہ دو معنی اس کے ہوتے ہیں. انتصر ینتصرو انتصار وکٹری کے معنوں میں بھی آتا ہے, اور اپنا بدلہ پورا کر لینے کا معنی بھی وہ یعنی اسی سینس میں آتا ہے کہ کسی اپنی شکست کا بدلہ لے لینا, کسی اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ لے لینا. ان معنوں میں انتقام لینا یا اور اس انتقام میں کامیاب رہنے کا بھی اس میں مفہوم موجود ہے. تو فتح پانا قرآن کریم میں آتا ہے ولو شاء اللہ لانتصر منہم, وہاں بھی بدلہ لینے کے معنوں میں بھی آیا ہے, اور کہیں کہیں آیا ہے هل ينصرونكم او ينتصرون, کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا وہ غالب آتے ہیں پھر اپنے اس کام میں. بہرحال انتقام کا معنی اپنی کسی چیز کا بدلہ لے لینا, وہ معنی بنیادی ہے, اور پھر اس سے کامیابی کا معنی اس میں پیدا ہوتا ہے. تو وما کان منتصرا, اور وہ آدمی منتصر بھی نہیں تھا, منتصر نہیں, اس کا کوئی انتصار کرنے والا نہیں تھا, اس کو انتصار نہیں دیا گیا تھا, یعنی فتح نہ دی گئی, انتقام اس کا کوئی نہ لینے والا تھا. وما کان منتصرا, ہاں انتصر ینتصر بدلہ لینا غالب آنا, اسم فاعل ہے سیوا. هنالك الولاية لله الحق, هنالك میں نے وہاں, الولاية تو کارسازی, للہ اللہ کے لیے, الحق اللہ کی صفت آئی, وہاں پھر کارسازی خدا برحق کے لیے ہی ہے. یہ وہاں کا کیا معنی ہے؟ گرامر والے کہتے ہیں کہ یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ وہاں اس موقع پر یہ ثابت ہو گیا کہ یوں ہنالک, جیسے بعض دفعہ پنجابی میں کہتے ہیں ہن, یعنی ہن پتہ لگ گا نا, وہ ساری بات اس میں انڈرسٹوڈ ہو جاتی ہے. تو ہنالک الولایۃ للہ الحق, اس وقت شاہ صاحب نے اسی ترجمہ کیا ہے کہ اس وقت پتہ چلا کہ کار سازی تو ساری خدا برحق کے لیے ہی ہے. ہوا خیر ثواب ہم بخیر عقبہ, وہی زیادہ بہتر ہے بلحاظ ثواب کے, اور وہی بہتر ہے بلحاظ عقب عاقبت, عقبہ اچھا انجام, عقبہ بھی آپ نے پڑھا ہے عقبت دار, تو ان معنوں میں یہ عقبن آیا ہے, جزا دینا ہی, عاقبت انجام کار کے لحاظ سے, ثواب کے لحاظ سے, انجام کا انجام کے لحاظ سے نہیں کہ اللہ کا انجام اچھا ہوگا, یعنی ہمارے انجام کے جو جزا اجر ہے اس کے لحاظ سے وہی سب سے اچھا ہے. وَغَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور ان یہ قصہ دو کا واقعی کوئی آدمی تھے یا محض پیرابل ہے, تمثیل ہے, اس میں بہت کچھ چیزیں عقیدے کی عمل کی خرابیاں جو عام ہوتی ہیں, اور ہمارے زمانے کے لحاظ سے ایک سرمایہ داری والوں اور غریبوں کا وہ جو قصہ چل رہا ہے اس کے لحاظ سے بھی اس قصے میں ہیں کچھ ہی برتیں, اور یہ کوئی حقیقت ہوتی بھی ہے غریب امیر کے بھی. نیکی بدی تو اس طرح سے نہیں ہوتی, لیکن بہرحال امیر کی بدی میں یہ چیز آ جاتی ہے اس خاتے میں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اب یہ دوسری مثال بیان کی ہے, اور ان کو سنا, ان کے لیے بیان کر مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دیکھیے اب یہاں سیدھا مَثَلَ الْمُضَاف کر دیا, وہاں یوں نہیں کہا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. ہو سکتا تھا اگر یوں ہوتا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ, بالکل درست تھا, لیکن وہ ایک اور طریقے پر بات ہوئی ہے مثلاً, اور پھر یعنی دو آدمیوں کی سنا ان کو ایک مثال, یعنی دو آدمیوں کی جن کو یوں ہوا تھا. اور یہاں ہے سیدھے پلین عبارت کہ ان کو سنا دنیاوی مثال, زندگی کی مثال بیان کر ان کے سامنے. لہم سے مراد سارے انسان ہو سکتے ہیں جو مخاطب ہیں. کما ان انزلناہ من السماء, مانند پانی کے, اب یہاں ہوگا یعنی الحیات الدنیا کا ما, وہ تو مثال میں آ گیا نا کہ وہ جو حیات دنیاوی ہے وہ تو اس پانی کی مانند ہے. انزلناہ من السماء, جس کو ہم نے اگایا آسمان سے اتارا. فاختلط به نبات الارض, پھر مل گئی اس کے ساتھ زمین کی اگنے والی شے. فاختلط به, اس کے ساتھ مل گئی. اصل میں تو نبات کی جڑوں کے ساتھ پانی ملتا ہے تو وہ اگتی ہے, لیکن مراد یہی ہے کہ اس پانی کے ساتھ وہ جو نبات تھی وہ مل گئی, یعنی اس کی جڑیں اس کو حاصل کرنے لگی, اور اس طرح سے وہ سبزی اگتی ہے اس پانی سے. تو فاختلط به نبات الارض, نبات الارض فاختلط فاعل ہے, پانی نہیں ہے, اور به کی ضمیر پانی کے لیے, اور زمین کی جو روئیدگی ہے وہ اس کے ساتھ مختلط ہوئی یا ملی, یعنی اس نے اس سے خوراک حاصل کی. فاصبح حشیما, اب یہاں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ زمین کو اس پانی کے ساتھ سبزی نے ملی, پھر وہ اگی بڑھی, پھر ایک وقت پہ وہ سبزی خود بخود آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے. اس کی ایک میعاد ہوتی ہے بس, کسی پودے کی 6 مہینے, کسی کی سال, کسی کی زیادہ ہو تو, اور چاہے وہ کیلیفورنیا کے درخت ہوں 2000 سال کے, لیکن آخر کوئی میعاد ہوتی ہے. اور یہ جو آم ہے اس کی تو تھوڑی میعاد ہی ہوتی ہے. تو فاصبح حشیما, پس وہ ہو گیا ریزہ ریزہ. اب یہ نہیں مانا کہ ادھر پانی ملا جڑوں میں ادھر ریزہ ریزہ ہو گیا, یہ وہ مضمون ہے جو سمجھا جاتا ہے. آسمان سے پانی اترا, سبزی کو پہنچا, اور اب اس کے ریزہ ریزے ہونے اور پانی کے درمیان والے بات خود سمجھی جاتی ہے, اور کئی قرآن میں بیان بھی ہوئی ہے. پھر وہ اگتی ہے, بڑھتی ہے, پھلتی ہے, پھولتی ہے, اپنے پورے جوبن پہ جاتی ہے. پھر اب بلکہ اسے پانی دے تو بھی خرابی ہوگی, پک جائے جب تو پھر پانی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اور نقصان ہوتا. تو حشیم کے میں نے ریزہ ریزہ کیا, ہے شین میم کے میں نے ٹکڑے ٹکڑے کرنا, ریزے ریزے کرنا. اسی سے لفظ ہاشم بھی نکلا ہے, کہتے ہیں کہ وہ روٹی کے ٹکڑے وغیرہ کر کے وہ اس طرح مہمانوں کے لیے رکھتے تھے, یا کچھ بہرحال یا کوئی چیز تقسیم کیا کرتے ہوں گے کوئی نیاز اس شکل میں. تو حشیم کے معنی ہے ریزہ ریزہ کیا, یعنی محشوم کے معنی میں آیا ہے. تزروح الریاح, جس کو ہوا اڑاتی پھرتی تھی. تزرو ذرا یا غرو, رے وال رے واو مادہ ہے. ذرا یا غرو کے معنی ہوتے ہیں ہوا کا کسی چیز کو اڑا لے جانا, پراگندہ کرنا, پراگندہ کر اڑا لے جانا. تزرو ذرا یا ذرو سے بنانا تزرو مؤنث کا صیغہ, فاعل ہوا ریاح, ہوا اس کو اڑائے پھرتی ہے, اور جو کوئی ہو ضمیر ہے وہ پہلے آنی تھی کیونکہ ریاح کے بعد ضمیر نہیں آ سکتی, تو پھر وہ ہو گیا ریزے ریزے کے ہوا اس کو اڑائے پھرتی ہے, جن کے بنتے ہیں پھر آندھیوں میں اڑتی جاتی ہے ساری چیز. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا, اور اللہ ہر چیز پر مقتدر ہے, توانا ہے. یہ ایک تشبیہ ہے. اب علم معنی و بیان والوں کو لے تو وہ کہتے ہیں جی تشبیہ کی قسمیں ہوتی ہیں, تشبیہ بسیط ہوتی ہے, تشبیہ مرکب ہوتی ہے. بسیط ایک تشبیہ ہوتی ہے, مثلا ایک آدمی کو شیر سے تشبیہ دینا, اس کمرے کو محل سے تشبیہ دینا, ایک چیز کو ایک سے. اور تشبیہ مرکب یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کی بہت سی چیزوں کو جو اس میں پائی جاتی ہیں, 1 2 3 4 مجموعی طور پر, کسی دوسری چیز سے تشبیہ دینا کہ اس میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ مجموعی طور پر اس سے مشابہت رکھے. پانی کا آنا، بارش کا اگنا، ابھرنا، رونق پہ آنا، بوسیدہ ہو جانا، مٹ جانا، یہی بات حیات دنیاوی کی ہے. ان کی شروع ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے، فل گروتھ پہ جاتا ہے آدمی، گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، آخر وہی بات ہوتی ہے. وہ پھر جو علم معنی والے ہوتے ہیں وہ ان ٹرمز میں سوچتے ہیں کہ یہ تشبیہ مرکب ہے، یہ مجاز مرسل ہے، یہ فلاں ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت اور رونق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن نے کا حقیقت بیان کی ہے اور اس کے زینت ہونے کو بیان کیا، لیکن بات یہ کہ والباقیات الصالحات، لیکن باقی رہنے نیکیاں اچھائیاں باقی رہنے والی، بلکہ اصل تو صالحات باقیات کی صفت ہے، باقیات صالحات کی صفت نہیں ہے. یا دونوں برابر ایک جگہ مبتدا بنا لے تو باقی رہنے والی اچھی چیزیں، باقی رہنے والی چیزیں جو کہ اچھی بھی ہو، کیونکہ باقیات سیئات بھی ہو سکتی ہیں. پیچھے چھوڑ گیا، باقی کا معنی تو ہے باقی رہنے والا، پھر میں نے بنتا پیچھے رہ جانے والے. تو اچھی چیزیں جو ہوں اور پیچھے چھوڑے آدمی، وہ خیر و عند رب کا ثواب بن، زیادہ بہتر ہے تیرے رب کے ہاں بلحاظ ثواب کے، وخیر عملا اور زیادہ بہتر ہے بلحاظ امید کے. عمل یا عمل امید کرنا کھڑا، یعنی اس کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے. تو یہ باقیات صالحات کی پھر تشریح مختلف مفسرین کرتے ہیں، وائز کرتے ہیں، حدیثیں اس کے سپورٹ کرتی ہیں، کون سے اعمال باقیات صالحات ہوتے ہیں، اور اس سے مراد لیا گیا وہ عمل کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے، ورنہ حیات دنیاوی اور یہ بیٹے مال یہ تو ختم ہو ہی جاتا ہے سب کچھ، پھر کون سی چیز ہے. اس پہ پھر تفسیر میں اور تفسیروں میں بہت کچھ لکھا گیا ہے باقیات الصالحات، بلکہ ایک دو حدیثیں بھی اس کو سپورٹ کرتی ہیں. مراد تو یہی ہوگا نا، باقیات الصالحات میں معنی ہے باقی رہنے والے جن کو بقا حاصل ہے، ان معنوں میں لیا ہے نا، تو مراد تو یہی ہوگا کہ وہ تو سب کچھ مٹ جانے والا ہے. کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ انسان مٹ جائے لیکن اس کے لیے وہ اچھی چیز رہ جائے؟ ہاں تو اوپر سے آیا نا، المال والبنون، یہ جو زینت ہے یوں کہہ لیں زیادہ بہتر ہے، یعنی مال و بنون جو زینت حیات دنیاوی، اس سے بہتر حیات وہ باقیات صالحات ہیں. اگر اس خیر کو من کے ساتھ ملائیں تو من تو وہی بنے گا، ورنہ اس فکرے اور اس کا کوئی ربط تو نہیں بنتا پھر ویسے تو، کہ مال اور بیٹے حیات دنیاوی کی زینت ہیں اور باقیات صالحات زیادہ بہتر ہیں، یعنی ان بیٹوں اور زینت سے ان سے زیادہ بہتر ہے ثواب کے لحاظ سے اور امید کے لحاظ سے بھی. تو اس میں بہرحال مال اور بیٹے اور ان میں انسان الجھ جاتا ہے تو آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اس قصے سے بھی، زندگی سے بھی، زندگی کی مثال بارش کے دینے سے بھی. پھر باقیات صالحات کی تشریحات سنت میں ملتی ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں. وہ ایسے آتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے اس کے پر کچھ بھی، پھر بعض حدیثوں میں آتا ہے سوائے اس کے کہیں دو تین چیزوں کا ذکر آتا ہے، کہیں ایک آدھ کا کہ وہ اولاد چھوڑ مرا ہو جو اس کے لیے دعا کرے، یا کچھ اس طرح کی دو تین چیزیں ہیں وہ اس باقیات صالحات کی تفصیل میں لوگ بیان کرتے ہیں. ہاں ایسی چیزیں ہیں. یوم نسیر الجبال، اور جس دن کے ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، سیر یسیر، جیسے آیا تھا وہ الذی یسیرکم فی البر والبحر، چلانا، جس دن کے ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. اب چلانے سے کیا مراد ہے؟ کوئی زلزلہ آئے گا، حرکت میں آئیں گے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ روئی کی طرح اڑتے پھرتے ہوں گے، تو کوئی ایسا چلانا ہوگا. بہرحال وہ کوئی بہت بڑا دن ہوگا کہ پہاڑ حرکت میں آ جائیں گے یا چلیں گے، چاہے وہ بصورت زلزلہ ہو یا کوئی اور صورت ہو. اور یوم کا معنی دن یاد کرو، وہ یعنی قیامت یا کا دن. وترى الارض بارزة، اور تو دیکھے گا زمین کو بالکل ظاہر نمودار. بارزة یبرز کا معنی ہوتا ہے نمودار ہونا، تو بارز معنی جو بالکل نمودار ہو، اب اس کو کوئی حصہ چھپا ہوا نہ ہو. تو زمین اس دن بارز ہوگی، مطلب تو یا تو یہی ہے کہ بالکل درخت وغیرہ سب کچھ پہاڑ سب سارے کا سارا ایسے نظر آتی ہوگی, کوئی چیز چھپانے والی نہیں ہوگی, نہ کوئی سبزی رہے گی نہ کوئی درخت رہیں گے. بارش تو عرض بارش تو ہوئی ہوتی ہے کہ جو نظر جہاں تک نگاہ کرے زمین ہی زمین نظر آئے اور کچھ نہ نظر آئے, اس کو عرض بارزہ کہہ سکتے ہیں. تو اس دن زمین کو اس طرح لک و دک چٹیل میدان پائے گا. مجھے وہ یاد آتا ہے شکار پور اور سبھی کے درمیانی علاقہ, ایسا سارا ایسی جگہ دیکھی نہیں. عرب کے صحراؤں میں سے بھی گزرے ہیں, بسوں میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا, بڑے ریت کے ٹیلوں میں سے ارد گرد ہیں سب کچھ ہے, لیکن ریت کے ٹیلے بھی نہ ہو اور ہو بھی پکی مٹی اور صاف اور درخت نہ نظر آئے افق تک, یہ واقعی اس علاقے میں دیکھا ہے. دنیا میں اور بھی ہوں گے علاقے. تو وحشرناہم اور ہم نے جمع کیا ان کو, یعنی کریں گے یوم کی وجہ سے. تو دیکھے گا وحشرناہم, ہم نے ان کو اکٹھا کیا, یعنی ہم ان کو اکٹھا کر چکے ہوں گے یا کریں گے. ہم سے مراد سارے انسان ہیں. فلم نغادر منہم احدا, بس ہم نے چھوڑا ہی نہیں ہوگا ان میں سے کسی کو, یعنی نہیں چھوڑیں گے. اب آئے ماضی منفی, لیکن یوم کی وجہ سے ترجمہ اور یہ کہ قیامت کے واقعات کا ذکر ہے, ہم مستقبل میں کریں گے اور ہم نے ان میں سے چھوڑا نہیں ہوگا. غادر یغادر کا معنی چھوڑ دینا کسی چیز کو, کسی شخص کو, کسی جگہ کو. مثلا ہم کہتے ہیں غادر لاہور الی کراچی, یعنی اس نے لاہور چھوڑا کراچی گیا. آنا غادر لاہور مثلا غادر, کہ میں کل لاہور سے چلا جاؤں گا, ان معنوں میں آج کل استعمال ہوتا ہے. اور غادر غین دار رے, غادر میں بے وفائی بھی ہوتا ہے, شاید چھوڑنے کا معنی اس میں بھی آتا ہے ایک, لیکن غادر یو غادر میں چھوڑنے کا مفہوم ہے. اور اس طرح سے ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے, سب جمع ہوں گے. وعرضوا علی ربک صفا, اور وہ پیش کیے گئے تیرے رب پر, قطار در قطار, صف یہاں حال ہے, صفن صف بناتے ہوئے, لفظ تو مصدر ہے لیکن صاف سین کے معنوں میں آئے, صفے بنانے والے, مصدر حال ہو کر آیا. اور وہ تیرے رب کے سامنے قطار در قطار پیش کیے جائیں گے. لقد جئتمونا کما خلقناکم, تم آئے ہمارے پاس, یعنی یہ کہا جائے گا. قرآن کریم کی ڈکشن اس طرح سے ہے کہ وہ درمیانی کمی ذہن خود پوری کر لیتا ہے. لقد جئتمونا, تم آ گئے ہو اب ہمارے پاس, کما خلقناکم اول مرہ, جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی بار. تو پہلی بار کی پیدائش کی طرح اب تمہاری یہ پیدائش ہوئی ہے, اس میں یہ مشابہت کیوں ہے؟ قدرت کی وجہ سے ہے کہ وہ بھی ہماری قدرت تھی, یہ بھی ہماری قدرت ہے. اور بعض نے کہا کہ جیسے ننگے پیدا ہوئے تھے یہاں بھی ننگے آ گئے. کما کے من میں گنجائش تو نکل آتی ہے نا اس طرح کی بھی, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اصل میں وہ قدرت کا اشارہ ہی ہے, کیونکہ قرآن کریم میں جہاں جہاں آتا ہے کہ کافر کہتے تھے دوبارہ جی کیسے زندگی ہوگی, اکثر جواب یہی ملتا ہے کہ جیسے اس نے پہلے پیدا کیا. تو یہ اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے ننگے اور کپڑے والوں کی طرف سے. ہاں وہاں بھی ہوں گے, نہیں وہ کوئی آتا ہے نا کہ اس وہاں انسان سارے ننگے ہوں گے یا کوئی, تو وہ پھر مفسر لے کے دیتے ہیں. یعنی کخل کے کم کی معنی بنتا, ایسی تمہاری پہلے کما خلقنا, جیسے کہ ہم نے پیدا کیا قدرت. بل زعمتم, لیکن تم یہی سمجھتے تھے, تمہارے ذہن میں یہ گھسا ہوا تھا کہ اللن نجعل لکم موعدا. یہ اللن جو ہے یہ بھی ہے ان لن, اس کو ملا دیا ہے. قرآن کا رسم الخط یہ خاص ہے, عام عربی میں اس طرح نہیں لکھا جائے گا کہ ہم بنائیں گے ہی نہیں تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت یا جگہ. تم تو یہ سمجھتے تھے کہ کچھ ہونا ہی نہیں ہے, وہی انکار آخرت کی طرف اشارہ ہے. موعد وعدہ کی جگہ, وعدہ کا وقت. ووضع الکتاب, اور رکھی گئی کتاب. وضع یضع, وضع رکھی گئی کتاب, یعنی رکھی جائے گی واقعات قیامت کے لیے, یوں ترجمہ کرتے ہیں. فطر المجرمین, تو دیکھے گا مجرموں کو, مشفقین ڈرتے ہوئے. ترال مجرمینا, مجرمینا ترا کا مفعول ہے, اور مشفقین حال ہے. تو دیکھے گا مجرموں کو اس حال میں کہ لرز رہے ہوں گے. اشفق یشفق, اشفاق کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا خوف دل پہ چھا جانا, اسی سے شفقت بھی نکلا ہے جس کے معنی مہربانی ہوتے ہیں. وہ اس کا بنیادی معنی مہربانی کا نہیں ہوتا، بلکہ جس پر آپ مہربانی کر رہے ہو اس کے بارے میں آپ کو خوف ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا، اس خوف سے ڈر کے آپ وہ جو ایٹیٹیوڈ اختیار کرتے ہیں وہ شفقت کہلاتا ہے، اس میں بھی اس کے بارے میں ڈر کا معنی ہوتا ہے. اشفق یشفق اشفاقن، عام طور پر یہ علا کے ساتھ آتا ہے، اشفق علیہ اس پر، اردو میں کریں تو ہم کہیں گے اس پر شفقت کی یا اس کے بارے میں ڈرا. یہاں علا تو نہیں آیا، من آیا ہے، مشفقین من، یعنی اشفق من ہو کہ میں نے اس سے ڈرا، یہی پھر میں نے کریں گے.
اردو میں مفہوم تو غلط ہوا، بچوں کے ساتھ شفقت کرو.
نہیں، اردو میں تو میں نے ٹھیک ہے،
بعض الفاظ میں وہ ہمارے طرح ہوتے ہیں لیکن ان کے باپ بدلنے سے ان کی خاصیت میں تبدیلی آ جاتی ہے. وہاں اشفق یہی رکھ رہا تھا وہاں.
اچھا، بہرحال بنیادی معنی بدل بھی جاتا ہے باپ سے، وہ تو ہوتا ہی ہے، ضروری نہیں کہ سلاسیوں، لیکن یہ کہ شفقت میں معنی وہ مہربانی سے زیادہ وہ جو ہے نا کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس میں سے جو مہربانی پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کو خوف سے بچانے کا جو جذبہ ہے تو وہ مہربانی ہوگی. شفقت اس لحاظ سے وہ ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو مشفقین مما، یہاں اشفق من آیا ہے، وہ ڈرنے والے ہوں گے اس چیز سے جو کہ فی ہے اس میں ہے. ایک ہی یہ میں نے نہیں ہوتا، پھر اس کا میں نے صرف ڈر نہیں ہوگا، اشفق من ہو، یعنی جیسے خافہو کے معنوں میں. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور کہہ رہے ہوں گے ہائے افسوس ہم پر، مالی حاضر کتاب، کیا ہوا ہے اس رجسٹر کو. مالی، اس نے یہ جو لامز لے ہے اس کو ہے کے ساتھ لے حاضل کتاب لکھنا چاہیے، عام عربی میں یوں ہی لکھا جائے گا، لیکن قرآن کریم میں کوئی چار پانچ جگہ ہیں جہاں اس طرح کا حرف جار لے الگ لکھا گیا، شاید ایک پہلے بھی آپ پڑھا ہے، فمال ہا الا القوم لا یقادر یفقہون حدیثا، وہاں بھی لام اکٹھا تھا. تو یہاں اس طرح سے مال، بظاہر معلوم ہوتا ہے شاید مال کا کوئی لفظ ہے اور اس کو آگے مضاف کیا ہے، وہ نہیں ہے. ما استفامیہ ہے، لہذا الکتاب، اس کتاب کو، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہوا ہے کہ لا یغادر صغیرۃ، نہیں چھوڑتی، لفظ مذکر ہے یہاں عربی میں کیونکہ کتاب مذکر ہے، ہم اردو ترجمہ مؤنث کر رہے ہیں، نہیں چھوڑتی یہ کسی چھوٹی چیز کو یا بڑی کو، صغیرۃ ولا کبیرۃ. اب اس میں کوئی مؤنث موصوف محذوف ہے، کیونکہ یہ تو صفت ہے نا، صغیرہ اور کبیرتن، اگر چاہیں تو لا یغادر اعمالن صغیرتن و اعمالن کبیرتن، یا اس طرح سے شیئن نہیں لگ سکتا کیونکہ پھر صغیرتن مؤنث ہے، اس لیے کلمتن یا اس طرح کی کوئی چیز مؤنث بنا لے. تو کوئی چیز معصیت باز نے کی ہے کہ لا یغادر معصیتن صغیرتن ولا کبیرتن، یعنی کوئی مؤنث لا چھوٹا یا بڑا ایسا نہیں ہے کہ الا احصاها، مگر اس نے اس کو پورے کے پورے کو گن لیا ہے. احصا میں ہوتا ہے پوری گنتی، پوری کر لینا، سب کچھ گن ڈالنا، ادا یا اردو گننا، اور احصا یوسفی میں نے ساری کی گنتی کر لینا جو کچھ کرنا. تو احصا ہا کی ضمیر اسی صغیرہ کبیرہ کے لیے کہ یہ لیو ریکارڈ ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات ایسی نہیں ہے جو اس میں ساری کی ساری کا احاطہ نہ کر لیا ہو اس نے اور ساری نہ اس میں آ گئی ہو. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور پایا انہوں نے جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کو موجود، یعنی اپنے سامنے، یعنی وَوَجَدُوا عَمَلَهُمْ حَاضِرًا. وَجَدَ کے دو معنی ہوتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں وَجَدْتُهُ صَالِحًا، اس طرح سے وَجَدُوا کا پہلا مفعول ہے مَا عَمِلُوا، دوسرا ہے حاضرًا، موجود، جو انہوں نے کیا اس کو پا لیں گے سامنے موجود. ولا یظلم ربک احدا، اور نہیں ظلم کرتا یا نہیں کرے گا تیرا پروردگار کسی پر، یعنی ولا یظلم ربک، بالکل سیدھی نثر ہے، احدن کسی پر، لا یظلم احدن، یعنی ربک لا یظلم احدن، اگر جو بولے اسمیہ بنائے تو یوں بھی بن سکتا ہے، تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا یا کہہ لے کسی کی حق تلفی نہیں کرتا. فاذ قلنا، یہ قیامت کا ذکر ہے، اور پھر قیامت اور اس کے ضمن میں شیطان کا قصہ بھی آ جاتا ہے، نیکی بدی کی بات ہو رہی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. کَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، جن اسم جنس کے طور پر جمع کے معنوں میں آتا ہے، ایک جن کو کہتے ہیں جنیون، جیسے انسان مجموعی جنس سے ہے، انسان انسان کا ایک فرق ہو تو اسے کہیں گے انسیون، انسیون یعنی ہیومن بینگ، جنیون جنی. تو وہ کہانیوں میں الف لیلہ میں آتا ہے نا کہ وہ گیا جی جزیرے میں، وہاں اسے وہ شہزادی ملی تو اس نے اس سے پوچھا، کہ وہ اس طرح اکثر سوال آتا ہے جنیون ام انتا ام انسیون، تو جن ہے یا انسان ہے مجھے بتا. تو وہ واحد اس طرح سے آتا ہے جن پورے پر، تو وہ جنوں میں سے، اردو میں ہم اس کا ترجمہ جمع کریں گے، انسان جنس کے لحاظ سے. جیسے کہیں انسان فانی ہے تو سارے انسان مراد ہوں، اس انسان جو جنس ہے اس کا ایک فرد ہو اسے انسانتون نہیں کہتے، اسے انسیجن کہتے. عورت ہو تو پھر انسیتون، اور جن کی جن کا ایک فرد ہو تو جنیون، اور عورت ہو تو جنیتون، یوں آئے گا. ففسق عن امر ربہ، پس وہ نکل گیا اپنے رب کے حکم میں سے. یہاں فسقا دیکھیے ان کے ساتھ اپنے اصل معنوں میں بیان ہوا ہے، اور کہیں کہیں اس کا، بلکہ شاید اکثر جگہ پر قرآن میں ان وغیرہ نہیں ہوتا، صرف فسقا، فسقو، فاسقینا، اور یہاں ہے ان کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے، اور امر یا اطاعت کے ساتھ آتا ہے. یعنی فسقا ان اطاعت ربہ یا ان امر ربہ، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، یعنی اس نے رب کے حکم کی نافرمانی کی. یوں فسقا ان امر ربہ، اپنے رب کے حکم سے نکل گیا نافرمان ہو کر. یہاں یہ اس کا جو جن میں ذکر آیا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن میں ابلیس کو جنوں میں سے کہا گیا ہے. باقی ہاں یہی ایک مقام ہے، باقی جگہ اس کو علل الملائکہ تسجدوا، فرشتوں کو کہا، یہاں بھی فرشتوں کا ہی بیان شروع ہوا ہے. تو یہ جن تھا تو اس کو کیا حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا، یہ کیسے وہاں چلا گیا؟ تو پھر مفسرین کہتے ہیں جی فرشتوں کا ذکر تو اللہ نے انہیں اس لیے کیا ہے کہ وہ اس وقت سب سے برتر مخلوق تھی موجود، کہ اس کا سجدہ کرو. تو یہ جب برتر کو کہا تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ساری انسان کو سجدہ کرنے والے تھے، وہ سب اس میں آ گئے تھے. یعنی جیسے اوپر کے کہے کہ سیکٹری وغیرہ یہ کر لے تو نیچے والے تو خود بخود اس میں شامل ہوں گے کہ احکام کی تعمیل کرنی. تو وہ کہتے ہیں اس لحاظ سے شیطان تھا تو ملائکہ میں سے نہیں، جنوں میں سے تھا، لیکن گویا کہ جن و ملک ہر چیز کو کہا تھا کہ انسان کے سجدہ کرو. یہ وہ معنی لیتے ہیں کہ برترین مخلوق کو سجدہ ہے تو دوسری چیزیں تو خود ہیں، اور اس سجدے کی حقیقت جو جس طرح آپ ایکسپلین کریں. تو یوں وہ کہتے ہیں کہ جن وہ تھا جن، بعد میں کچھ اور کہا کہ وہ تو تھا تو جی جن، ویسے ایسے ہی آ گیا تھا جیسے پاکستان کی حکومت میں لوگ بڑے گھسے پڑے ہیں. تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی توجیہ ہو سکتی ہے. عبادت کرتے کرتے پہنچ گیا ہوگا جی بڑے
عبادت کرتے کرتے اس طرح انسان جو ہے.
بہرحال جی جن کی جو واحدوں میں نے کہانیاں کی ہیں نا، ویسے بعض دفعہ ہوتی تو وہ گپتے ہیں لیکن نصیحت والی بڑی ہوتی ہے. خدا جانے ان کو جن کی، شیعوں کو کربلا کی ایک ایک ذرے کی داستان ذاکر کو یاد ہوتی ہے. ایسے سناتا ہے کہ اس کی نانی وہاں بیٹھی تھی، سارا قصہ اس نے سنایا، اس ایک ایک چیز دیکھ رہے تھے. اور ہمارے وائز بھی خدا جانے کہاں کہاں سے کی باتیں لاتے ہیں، لیکن ہوتی نصیحت آمیز ہے. اسی لیے ترغیب و ترہیب میں بزرگوں نے بعض نے کہا جی چھوڑو، اس میں زیادہ سند وند کی بات اور سیریس نہ ہوا کرو، کو گپ بھی مار دے اس سے بھی کوئی ٹھیک ہو جائے. سر ایک کہانی مجھے ضمناً یاد آئی کہ جی ایک دفعہ فرشتوں نے دیکھا کہیں آسمان کے کونے میں لکھا ہوا کہ ایک شخص ہوگا جو بڑی عبادت کرے گا ہزاروں لاکھوں سال، اور اس سے بڑا کوئی عابد نہیں ہوگا، اور پھر اس سے ایک ایسے گناہ یا حرکت سرزد ہوگی کہ اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور وہ جہنمی ہو جائے. فرشتے تو گھبرائے، یا اللہ یہ کیا بات ہے، ہم بھی ہزاروں سال سے تسبیح کر رہے ہیں کہیں کہیں ہماری بھی حالت نہ ہو. تو وہ سب گئے شیطان کے پاس، اس وقت وہ ان کا بڑا چودھری بنا ہوا تھا، وزیر اعلی ہوئی تھا اس وقت. اس کے پاس گئے کہ بابا ہم تو مارے گئے، یہ لکھا ہے اور تو بڑا مقرب بارگاہ ہے، تو اللہ سے دعا کر کے ہمیں وہ نہ کرے. جو وہ جو لکھا ہے کہ جس کا یہ انجام ہوگا. اس نے کہا اچھا. اس نے پھر دعا مانگی کہ یا اللہ ان کو ان میں سے نہ کرنا, اور اپنے لیے کہنا بھول گیا کہ مجھ کو بھی ان میں سے نہ کرنا. تو دعا کی قبول ہوئی, وہ سارے بچ گئے, خود ہی اسی میں آ گیا. نہیں نہیں ہے تو نصیحت کی بات. انسان بعض دفعہ بڑا غیر شعوری طور پر مغرور ہو جاتا ہے یا غافل ہو جاتا ہے, خدا جانے کس طرح سے مارا جائے. تو یہ بھی ہوتا ہے. زندہ ہے, جب تک انسان کے اندر بدی کی قوتیں ہیں زندہ تو ہے. آگے یہ آ رہا ہے, افاتتخذونہ وذریتہ, کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو بناتے ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے وہ بھی ہے اس کی ذریت بھی ہے. لفظ تو یہ بتاتے ہیں, اب وہ کیسے اور اس کی ذریت کیا ہے, کیا اولاد مراد ہے, متبعین مراد ہے, پیروکار مراد ہے, کیونکہ ذریت سے بعض دفعہ یہ بھی مراد لے لیا جاتا ہے. وہ کون ہے, ان کا ذکر قرآن نے یہاں اسی آیت میں کیا ہے کہ اس شیطان کو اور اس کی ذریت کو اولیاء بناتے ہو, من دونی, مجھ کو چھوڑ کر. اس لحاظ سے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی شرک جس رنگ میں بھی ہو رہا ہے وہ شیطان اور اس کی ذریات بیٹھی ہے, چاہے سجادہ نشین ہو کے کیوں نہ بیٹھے ہو. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ, حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے, یعنی وہ شیاطین اور اس کی ذریت. قیمت بڑی لگا رہا تھا, چھوٹا سا رسالہ تھا سکھوں کی ابتدائی تاریخ پر, غالباً دسویں گرو تک شاید تھا بیان یا نویں تک, دسویں کے تو انتظار میں ہے میرے خیال میں. تو وہ لکھا, ہر ایک کا بیان شروع ہوتا تھا تیسرا سجادہ نشین, چوتھا سجادہ نشین, یعنی گرو نانک کے جو خلفاء تھے یا جانشین, وہ اس تاریخ میں, وہ پرانی تاریخ تھی, کوئی 150 سال پہلے کی چھپی ہوئی تھی, پرنٹڈ اردو میں تھی, ابتدائی زمانے میں کہیں لکھی گئی, کسی کباڑی کے پاس میں نے دیکھی, لیکن وہ قیمت اتنی زیادہ لگا رہا تھا, ریئر کتاب تھی, میں کہا کیا کرنا. تو سجادہ نشین ہی لکھے جاتے تھے, وہ گدی نشین. ہمارے ہاں پنجابی میں سجادہ وجادہ کوئی نہیں جانتا, اسے کہتے کیڑی والا, کیڑی چٹائی کی قسم کی, ٹیلیوں کی بنی ہوئی چٹائی جو وہ بیٹھتے ہیں اوپر, اس پر اس طرح سے کیڑی. گدی کوئی نہیں کہتا, کیڑی والا. اچھا, تو اس کے اور اس کی اولاد کو تم میرے سوا اپنے کارساز بناتے ہو. وہم لکم عدو, حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. اب یہ دشمنی کی تفسیر کریں تو بہت سی ہو سکتی ہے, کہ بجائے رہنمائی کے وہ آخرت بھی برباد کرتے ہیں, اصلاح سے بھی عدو ہیں, اور یعنی ان کے اعمال تمہارے لیے برے ہیں انجام, جیسے دشمن کرتا ہے. ایک بات جو یاد رکھنے کی وہی ہے کہ ہم جمع ہے اور عدو واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے, ورنہ ہونا چاہیے تھا وہ ہم لکم آدا, یوں بھی ہوتا تو عربی میں درست ہوتا, ہم لکم آدا, اور یا یعنی ہم عدو لکم, وہ دشمن ہیں تمہارے لیے, اور اگر لکم کو وہ نکرہ مانے تو وہ تمہارے ایک طرح کے دشمن ہیں. بے صلی ظالمین بدلا, کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بلحاظ بدل کے, عوض کے, یعنی اللہ کو چھوڑ کر شیاطین سے کارسازی کی امیدیں, وہ جو اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی, تو وہی بات ہے یہاں, اس بدل کو ان معنوں میں لیا ہے کہ ان ظالموں کے لیے. اور اس طرح سے بے سا کا جو اصل ہے نا مخصوص بالضم, وہ محذوف ہے, یعنی اس میں جو ہے, یعنی بے سا حاضہ للظالمین بدلا, یہ بات جو بیان ہوئی ہے اللہ کو چھوڑ کے ان کی کارسازی پہ بھروسے کرنے, اور حالانکہ وہ دشمن ہے تمہارے, اس زندگی کے بھی شاید دشمن ہوں, آخرت کے بھی دشمن ہے, تو اس کو نہ سمجھنا. یہ ظالموں کے لیے اس سے بڑھ کر برا بدلا, بدل یعنی اور کیا ہو سکتا ہے, بھلے آج بدل ہونے کے بدترین چیز ہے یہ. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض, میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا زمین اور آسمان کی پیدائش پر, ولا خلق انفسہم, نہ ان کی اپنی ہی پیدائش پر. یہ قرآن کا انداز ہے, مطلب یہ کہ ہم نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی پیدا ہم نے کیا, اور یہ جو مضمون ہے کہ مخلوق ہے غیر اللہ, یہی کافی ہے سمجھ لینا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا اس پوائنٹ پہ زور دینا کہ مخلوق اور خالق کیسے ہو گئے ایک جیسے, تو میرے خیال میں چاہے کوئی کسی دیوی دیوتا کی پوجا کرتا ہو یا ولی نبی کی کرتا ہو, اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ مخلوق نہیں ہے.
تو اختیار دیا ہوا ہے,
وہ تو ہے بھائی, ہم دیکھتے جو ہیں, اب جس کو حکومت اختیار دے دے وہ بس, ضیاء صاحب کہہ دیتے ہیں اس کا قلعہ پکا, قلعہ اس کا پکا ہی ہو جاتا ہے, ہم اپنے معاشرے سے عقائد پہ دیکھتے ہیں. معاشرے میں دیکھتے ہیں رشوت سفارش چل رہی ہے, سوچتے ہیں اللہ کے ہاں بھی یہی ہوگا اور کیا ہونا. تو یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ نفسیات پر اثر پڑتا ہے اس طرح سے, یا کیا اللہ نے دے رکھا ہے چلو کیجئے, لیکن آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ نے ان کو دیا ہے؟ تمہارے سامنے کنوکیشن ہوئی تھی, کیا ثبوت ہے کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا؟ یا تو کہو انہوں نے کلیم کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ کلیم کرنے کا حق بھی پھر صرف نبی کو پہنچتا ہے کہ جس کو تم مانتے ہو کہ اس کو اللہ کے پیغام ملے. اگر وہ کلیم کرے کہ مجھے یہ حق دیا گیا تو تب تو بات بھی ہے. اب دوسرا اگر کوئی کلیم کرے اور ہم مان لیں تو یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی یالی روب کار پہ جیل سے بھی چھڑا لے جاتے ہیں لوگ. تو مان لیں چلیے کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا, لیکن اس اختیار کی ہمارے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ اس کو اختیار یہ حاصل ہے یا نہیں؟ چلو مان لو ثبوت, دے دیتا اللہ اختیار, اس کے کہنے پر ہی مان لیں بس. نہیں کہا ہو یا نہ کہا ہو, اول تو کہا ہی نہیں. اور اگر یہ حق کسی کو تھا تو وہ نبی کو تھا سب سے زیادہ, دوسروں کا کیا ہے؟ دوسروں کے متعلق تو باتیں لوگ بنا لیتے ہوں گے. تو اس لیے یہ کہ ان کو اللہ نے اختیار دیا, چلو مان لیتے ہیں بھائی اللہ اختیار دے دیتا ہے ٹھیک ہے, لیکن اس کا ثبوت چاہیے. تو یہ جو خلق والی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں نے ان کو پیدا کیا, اور یہ محاورہ ہے کہ وہ کو موجود تھے اس وقت, مطلب یہ کہ کوئی غیر مخلوق ہو تو اللہ کی خلق کے وقت موقع پر موجود ہوگا. واہ, وہ تو خلقہ انفسہم, ان کو بھی پیدا کیا, اپنی پیدائش کے وقت کہاں موجود تھے. تو یہ انداز بیان ہے کہ وہ ہماری مخلوق ہیں. وما کنت متخذ المضلین عددا, اور میں ایسا نہیں تھا کہ گمراہوں کو اپنا قوت بازو بنا لوں. وما کنت, اور میں نہیں تھا, متخذ, یہ اتخذ یتخذ سے اسم فاعل ہوگا متخذن, اور کنت کی خبر ہے نصب میں آیا ہے متخذا المدلین, ترکیب اضافی ہو گئی ہے, ورنہ یہ یوں بھی ہو سکتا تھا وما کنت متخذن مدلین, اڑا دیں اور اس کو متخذن پڑھیں پھر بھی نصب پڑی جائے گی. میں نہیں تھا بنانے والا مضلین, ابل یدل گمراہ کرنے والا, میں گمراہ کرنے والوں کو عددن قوت بازو, عدد ویسے اس حصے کو کہتے ہیں بازو کو, لیکن پھر قوت بازو یا اپنا سپورٹر ان معنوں میں یہ آتا ہے, اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا قوت بازو بنانے والا نہیں تھا. اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو لوگ دنیا کو گمراہ کرتے ہیں وہ اللہ کے الٹا زور بازو کہاں بنے, اور اللہ نے ان کو کیا زور بازو دیا ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں دیکھیں کہ مون کا مخلوق ہونا, اور پھر اگر اس سے بڑھ کر وہ دنیا کو غلط راستے پر بھی لگا رہے ہیں تو وہ کیسے ہوئے؟ تو کرتے ہیں جی, سب کچھ کرتے ہیں, ہاتھ پیر بن جاتا ہے اللہ کا, اس کو معنی کیا ہے؟ بڑھنا چاہیے کم از کم, ہر ایک کے ہاتھ پیر کو اللہ کے ہاتھ پیر بڑھنا چاہیے. لیکن چلیے, اچھا اس آیت کے ذمن میں ایک شاید دلچسپ پوائنٹ ہے کہ ان ظالم شیعوں نے شاید ایک قرآن ان کا تھا جس میں یہ انہوں نے اس طرح ترجمہ کیا ہوا تھا, یہ عام ہے کہ وہ اس کو پڑھتے ہیں وما کنت متخذ المضلین تسنیہ کے ساتھ, اور پھر ابو بکر اور عمر مراد لیتے ہیں کہ میں ان دونوں گمراہ کرنے والوں کو زور بازو بنانے والا نہیں تھا. کیا کیا معنی لوگوں نے نکالے ہیں قرآن سے تسنیہ پر. وَيَوْمَ نَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِي, اور جس دن وہ کہے گا یعنی اللہ تعالی کہ نَادُوا شُرَكَائِي, پکارو میرے شریکوں کو کہ کہاں ہیں, یعنی شرکائی سے مراد ہے جن کو تم نے میرے شریک بنایا تھا, یہ معنی ہے. اللہ زین زام تم, آگے بیان بھی ہے جن کے بارے میں تمہارے ذہن میں یہ تھا, زام تم یعنی خیال تھا کہ وہ شرکا ہیں اللہ کے. فدعوہم, پس وہ ان کو پکاریں گے, دعو پکارا ہم شرکا کے لیے ہے. فلم یستجیبوا لہم, انہوں نے ان کو پکارا مگر انہوں نے ان کو کوئی جواب نہ دیا, یا یہ کہیں کہ وہ پکاریں گے اور وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے, رسپانس نہیں ہوگی. وجعلنا بینہم موبقا, اور ہم ان دونوں کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے. موبق, وابا کا یابے کو استعمال ہوتا ہے, وابا کا یابے کو, اور شاید وابے کا یابا کو بھی ہو, سمے یا سمو سے بھی, اس کے معنی تو ہوتے ہیں ہلاک ہونا, اور اوبا کا یوبے کو کے معنی ہوتے ہیں ہلاک کرنا, برباد کرنا, حدیث میں آپ نے شاید یہ لفظ پڑھا ہو سبع الموبقات، سات برباد کرنے والا گناہ کبیرہ میں ذکر آتا ہے، وہ موبق ہے لفظ برباد کرنے والا. یہ وابا کا یابقو یا واب کا یابقو سے اسم ظرف ہے، ہلاک ہونے کی جگہ، یا مصدر میمی بنا لیں تو بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ بینہم کا لفظ آیا ہے اس لیے ان دونوں کے درمیان ایک ہلاکت خیز چیز بنائی. کوئی ایسی ہلاکت خیز ہے ایک دوسرے سے الگ ہوں گے، اس کو پار بھی ایک دوسرے کی طرف نہیں کر سکیں گے، وہ کیا ہوگا؟ تفسیر والے پھر وہ جہنم کی کوئی وادی وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ان ماننے والوں شرکا اور مشرکین کے درمیان. یہ تو بھائی بے شمار ہیں، دمرا جو دمرو ہے، تبرا جو تبرو ہے، اعلیٰ کا یو لے کو ہے، بہت سے لفظ ہیں، اور اس طرح اوبا کا یو بے کو. تو ان کی جو شیڈ آف میننگ میں کیا فرق ہے یہ نہ تو ہمیں اس طرح سے یاد رہ سکتے ہیں. اب کسی لفظ کا دیکھنا ہو تو چلیے کوئی کتاب دیکھیں، کتاب بھی مجھے جہاں تک معلوم ہے ایک دو کتابیں ہی ہیں، ایک سالبی کی ہے فقہ اللغہ، یا کم از کم جو میرے پاس ہے، اور ابو ہلال عسکری کی ہے فروق اللغہ، اس میں ہم مانا. لیکن دونوں کتابیں ایسی ہیں کہ ان کو کنسلٹ کرنا بڑا ہی دشوار ہے، یعنی کوئی کلاسیفیکیشن ان کی نہیں ہے کہ میں چاہوں کہ یہ لفظ مجھے فلاں جگہ مل جائے گا، یہ نہیں ہے. ایک لفظ دیکھنا اور ساری پڑھو پتہ چلے گا کہ اس میں کہیں ہے یا نہیں ہے لفظ. ہاں یہ اس میں 14 باب ہیں، وہ فروق اللغہ کے کوئی پتہ نہیں چلتا، بس سارے 14 دیکھو اور پتہ کرو کہ کہاں یہ لفظ آ گیا ہے تو آ گیا ہے، نہیں آیا تو نہ آیا. سے سب سے بڑی کتاب جس کے دوسری کتابوں میں بھی حوالے ملتے ہیں یہ ہے، جس طرح سے یہ انگریزی میں کتابیں ہیں نا سینونیمز اینٹونیمز پر، اس طرح کی کوئی مبسوط کتاب عربی میں ہوں گی؟ ہماری نظر سے نہ آئی ہوں. پھر کتابیں ہیں جو لاہور میں کبھی آئی نہیں، دوسری لائبریری میں یا کہیں ان کا ذکر میں پتہ چلتا ہے، ہوں گی شاید. تو لفظوں میں اتنی بات ضرور ہے کہ یہ اہل لغت کہتے ہیں کہ یہ جو ہم معنی اور مترادف الفاظ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تلوار کے 100 نام ہیں اور سانپ کے 1000 نام ہیں، اور کہتے ہیں نا عربی میں بڑے بڑے مترادفات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی دو مترادف بالکل ہم معنی نہیں ہوتے کہ ہر لحاظ سے، دراصل وہ کسی مختلف کیفیت کو بیان کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک قبیلے کا اس کے لیے وہ لفظ ہو، وہ دوسرا دوسرے کا ہو، یا کوئی اس کی صفات اور کوالٹیز وغیرہ کے لحاظ سے ہو. بالکل جیسے وہ کہتے ہیں نا دو انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، حیاتیاتی اعتبار سے ان معنوں میں ہے. موبق کا معنی بہرحال جائے ہلاکت ہے. ورا المجرمون النار، اور دیکھیں گے مجرم دوزخ کو، النار دوزخ. فغنوا انہم مواقعوها، پس ان کو گمان ہوگا یا یقین ہوگا کہ اب بس اس میں ہم گرے ہی چاہتے ہیں. یہاں ظنوا یعنی سمجھ جائیں گے کہ اب ہم اس میں گرا چاہتے ہیں. انہم کہ وہ، مواقعوها، واقع یو واقع او گرنا، مواقع ان گرنے والا، واقع یا کہو میں نے ہونا ہوتا ہے نا کسی جگہ پڑھنا، تو اس سے واقع یو واقع داخل ہونا یا گرنا کے معنی میں آتا ہے کسی جگہ. مواقعونہا، نون گر گیا، کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اس کے گرنے والے ہیں، اس میں گرنے والے ہیں. ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور نہیں پائیں گے وہ اس سے کوئی واپس جانے کی جگہ. صرف عنہ کا معنی ہوتا ہے باز رکھنا، تو اس طرح سے ولم یجدوا مصرفا عنہ، مصرف صرف بھی ہو سکتا ہے یعنی ظرف بھی ہو سکتا ہے، مصدر بھی ہو سکتا ہے، کوئی جگہ نہ پائیں گے اس سے ہٹنے کی، کیونکہ صرف عنہ کا معنی ہوتا ہے ہٹا دینا، تو مصرفا عنہ اس سے ہٹنے کی جگہ، اور یا پھر مصدر بنا لے کہ اس سے ہٹنا نہیں پائیں گے، یعنی ہٹ نہیں سکیں گے کا معنی کر لے مصدر کے ساتھ. لم یجدوا مصرفا عنہ یعنی ولا یصرفون عنہ، ان معنی میں آئے گا. ولقد صرفنا فی ھذا القرآن، اور ہم نے بیان کیا اس قرآن میں، للناس بیان کیا، گما گما کے لائے، مختلف طریقوں پر لائے، صرف یصرف پڑھ چکے ہم. من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، یعنی مختلف قسم کے بیانات اور سمجھانے کے لیے سب بیان کیا. وکان الانسان اکثر شیئن جدلا، اور انسان جو ہے وہ اکثر جدلا. اب یہ من کل شیئن یوں ترکیب تو بنتی ہے، اکثر شیئن جیسے کہیں افضل الناس، ہوتا ہے نا مضاف آتا ہے عام طور پر افضل الناس سے، یہاں اس لحاظ سے اگر ہوتا اکثر الاشیاء تو زیادہ کچھ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر جمع ہی آتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو افل و تفضیل ہوتا ہے نا وہ جز ہوتا ہے جس کی طرف مضاف جاتا ہے، اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو اس لیے شے آ گیا ہے. یعنی وکان الانسان اکثر جدلا من کل شے، ان کا یہ محذوف مان کے یوں کر لیتے ہیں اکثر شین، یا یوں کہیں اکثر الاشیاء کہ ہر چیز سے زیادہ ہے بلحاظ جدل کے، جدل جھگڑا کرنا، بحث مباحثہ کرنا. وکان اکثر کی تمیز ہے یہ، وکان الانسان اکثر جدلا من کل شین، یعنی وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے بلحاظ جھگڑا کرنے. یہ لفظ وہ ہیں جو بتاتے ہیں کہ انسان میں یہ جو دلیل کی قوت ہے نا، یہ صرف انسان میں ہے اور کسی اور چیز میں، حیوان میں، چمپینزی تک نہیں ہے کہ وہ ایک بات پہ دلیل مہیا کر سکے. یہ صفت اللہ نے انسان کو دی ہے اور یہ بھی بہت بڑی قوت ہے. اس کے ذریعے سے باطل کو حق ثابت کر دیتے ہیں لوگ. بعض کے لیے وہ کنونسنگ دلیل ہو جاتی ہے، بعض کے لیے نہیں ہوتی، لیکن دلیل پیش کرنے کو کسی نہ کسی طرح کرے، اور اسی پر ہمارے سارے اختلافات چلتے ہیں. وکان الانسان اکثر جدلا من کل شیء، اور انسان بلحاظ بحث کرنے کے، بلحاظ خصومت کے زیادہ ہے دوسری چیزوں سے، یا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ باقی چیزوں کی نسبت یہ دال پہ زیادہ اتر آتا ہے. لیکن عام ہم نے دیکھا کہ وہ شیء کا یہی کرتے ہیں، من کل شیء کے معنوں میں لیتے ہیں. نہ بھی وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ لائیں ایمان. اب منع کا جو فائل ہے وہ آگے آ رہا ہے، اس جاءہم الہدا، جب ان کے پاس ہدایت بھی آ گئی. ویستغفروا ربہم، اور تاکہ وہ اپنے رب سے معافی مانگے. الا ان تأتیہم سنۃ الاولین، یہ الا ان تأتیہم نے یہ منع کا فائل بنتا ہے. لوگوں کو نہیں روکا ایمان لانے سے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، اور استغفار کرنے سے اپنے پروردگار کے سامنے، مگر صرف ان دو چیزوں نے، یعنی وہ اس کے ہی انتظار میں رہتے ہیں، اور بس پھر وہ یہ ان کے لیے معنی بن جاتی ہے. انتا تھی ہم سنت الاولین، کہ ان کے پاس آئے پہلے لوگوں کی سنت، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارا طریقہ پہلے لوگوں کے بارے میں رہا ہے وہ آ جائے، یعنی عذاب آئے پھر کہتے ہیں کہ پھر دیکھیں گے، جیسے کہ کافروں کا عام رویہ تھا. او یاتیہم العذاب قبلا، یا پھر عذاب ان کے بالکل سامنے آ جائے. قبلا کا ایک معنی تو ہے سامنے، جیسے آٹھویں پارے میں آیا تھا وطاطی باللہ والملائکۃ، نہ تو وہاں تو قبیلا ہے، قبلا ایک جگہ پہلے آیا تو ہے. قبل اس کے میں نے قبیل کے لے تو گروہ کی جمع بنتی ہے، اور قبلن میں نے سامنے بھی ہوتا ہے. یہاں اگر قبیل گروہ کے معنوں میں لے تو پھر ترجمہ ہو سکتا ہے طرح طرح کا عذاب، یا پھر معنی ہو سکتا ہے سامنے آ جائے ان کے عذاب. پتہ نہیں اردو والوں نے کیا کیا،
سامنے کیے،
شاہ صاحب نے گونا گون کیا ہے قسم قسم کے، اس لحاظ سے پھر قبیل کی جمع بن جائے تو قبول ہوتی ہے نا، سارے گروہ ان کے سامنے آ جائے، یعنی عذاب گروہ در گروہ ہو کر آ جائے، مراد ہے قسم قسم کا عذاب ان کے سامنے آ جائے. تو عذاب اور سنت الاولین بھی عذاب ہی ہے، کہ نافرمانی کا یہ علاج تو اسی چیز نے ان کو روکا ہے، حالانکہ ان کے پاس ہدایت آئی ہے اور انہیں معافی مانگنی چاہیے. دونوں چیزوں کا ذکر ہے، ایمان اور استغفار کا، لیکن عذاب کے منتظر ہیں. ومان ارسل المرسلین، اب منتظر نہیں ہے، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ عذاب پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہوتے، اس وجہ سے. یہ نہیں کہ اچھا جی جس دن عذاب شروع ہوگا پھر اس دن ایمان لے آئیں گے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور نہیں بھیجتے ہم انبیاء کو مگر مبشر اور منذر بنا کر. مبشر خوشخبری دینے والا، منذر ڈرانے والا. کس چیز سے ڈرانے والا، کس چیز کی خوشخبری دینے والا، یہ قرآن کریم میں بیان نہیں ہوا، وہ دوسری آیتوں سے مضمون معلوم ہوتا ہے. تو انبیاء کا یعنی فنکشن ایک تو یہی ہے، ان کا اصل جو کام ہے وما اور الا کی وجہ سے، تو انبیاء مبشر اور نذیر ہی ہو کر آتے ہیں، وہ اور چیزوں کے لیے نہیں آتے. اور ہم نے عجیب بات ہے کہ انبیاء کو صرف، اور پھر وہی بات آتی ہے کہ لے دے کہ یہی چیز رہ گئی کہ ان کے اختیار میں ہے میری مدد کرنا یا نہیں، اور تبشیر اور انذار بھول گئے کہ انہوں نے کس چیز پہ خوشخبری دی تھی، ڈرایا کس چیز سے تھا. یعنی آج سب سے بڑی خامی میں سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، لیکن مولویوں نے نبیوں کے اس فنکشن کو تو چھوڑ ہی دیا، خوشخبری کا شاید کوئی رہ جاتا ہو کہ چلو جی اتنے نفل پڑھو تو یہ مل جاتا ہے. حتیٰ کہ تو بہرحال یہ بڑا بیلنس بنتا ہے اس طرح سے. منذرین ڈرانے والے برائی سے, وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ, اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں غلط. یہ نہیں میں نے کہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. یجادل الذین کفروا بالباطل, ساتھ باطل کے, یعنی باطل کو ساتھ لے کر یا باطل کی سبب سے, باطل کی وجہ سے وہ بحثیں کرتے ہیں. اور ان بحثوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیدحدوا بالحق, تاکہ حق کو دبا دیں. دحد یدحد اور ابحد یدحد باب افعال سے, اس کے معنی کسی کو مغلوب کر دینا, دبا دینا, خصوصاً دلیل کے طور پر بات میں, اور دلیل ایسی دینا کہ وہ اس کو دبا دیتا ہے. اور اسی لیے جدال کا ذکر کیا کہ وہ باطل کے ساتھ بھی یہ جدال کرتے ہیں تاکہ کسی طرح سے حق کو دبا دیں. حق کے مقابلے پہ دلیلیں دی جاتی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, وہی جدال کا ذکر ہے. تو کافر لوگ باطل کی بنا پر یا باطل کے ساتھ بحث کرتے ہیں اس کی وجہ سے یا اس کی بنا پر, تاکہ وہ حق کو کسی طرح سے دبا دے. شاہ صاحب نے ادحد یدحدوں کا ترجمہ کیا تاکہ اس کو لغزش میں ڈال دے, ہلا دے. ویسے معنی اس کا تلوار وغیرہ کے زور سے دبانا نہیں, بات میں دبا دینا, دلیل میں دبا دینا, بات نہ کرنے دینا, اس کو کہتے ہیں کہ حق کو دبا دے بظاہر دلیل کے ذریعے سے.
یہ دحدا اور
نہیں, دحدا کا معنی دب جانا ہوتا ہے. حجتهم داحدتن عند ربهم, وہ دب جانے والی دلیل ہے, وہ تو ثلاثی سے تو داحدتن آیا. یہ ادحد یدحد دبا دینا, کمزور کر دینا کہ معنی میں بھی, ہاں دحدا جب ثلاثی ہو تو دب جانا, اسی سے پھر وہ آیا نا قرآن میں حجتهم داحدتن عند ربهم, ثلاثی سے اسم فاعل آیا. یہ ادحد یدحد ہے تاکہ وہ حق کو دبا دے. واتخذوا آیاتی, اور انہوں نے بنا لیا میرے آیات, احکام یا نشانیوں کو بھی. وما انذروا, اور اس چیز کو جس کے بارے میں وہ ڈرائے گئے تھے. وما انذروا, وہ چیز جس سے وہ ڈرائے گئے, کیونکہ انذر کا مفعول براہ راست آتا ہے حزوان, یعنی واتخذوا حزوان آیاتی وما انذروا, انہوں نے میرے آیات کو اور جس چیز سے ڈرائے گئے اس کو بنا ڈالا حزوان, مذاق کی چیز. حضو ون میں یہ جو واو ہے یہ حمزہ سے بگڑ کے بنی ہے, اصل مادہ ہے ہے حمزہ ہی ہوتا ہے, لیکن حضو ان کو حضو ون بھی کرتے ہیں. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ, اور کون ہے اس سے بڑا ظالم جس کو یاد دلائی گئی اس کے رب کی آیات, ذکر یاد دلائی گئی آیات ربہ, ذکر بے وہ نصیحت کیا گیا ساتھ اپنے پروردگار کی آیات کے, یوں لفظی ترجمہ یعنی اس کو نصیحت کی گئی اللہ کے احکام کے بنا پر یا اس کے ساتھ. فأعرض عنها, اس نے اس سے منہ موڑ لیا, یہ سیدھا ترجمہ آرادہ پڑھ چکے ہم, اور عن کے سلے کے ساتھ آتا ہے. ونسی ما قدمت یداہ, اور وہ بھول گیا اس چیز کو جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجی تھی. ما جو چیز قدمت آگے بھیجی, یداہ تثنیہ کا صیغہ ہے, اس کے دونوں ہاتھوں نے, یعنی اپنے جو وہ کرتوت کر رہا ہے, یہ بھی ایک قرآن کریم کا محاورہ ہے, ہاتھ نے آگے بھیجا, عربی میں بھی استعمال ہوتا ہوگا تو قرآن نے استعمال کیا. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃً, ہم نے بنائے ان کے دلوں پر, اب پردے ہی اس کا ترجمہ, کنن اور کنان, کاف نون نون چھپانا کے معنوں میں ہوتا ہے, اور پھر پردہ یا چھپانے والی کوئی چیز, ویسے پروٹیکشن کے لیے بھی آتا ہے, ہم نے بیان کیا تھا کہ غار اور گھر اور گھونسلہ اور یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ائیں افقہو ہو, اس بات سے کہ وہ اس کو سمجھ سکے, یعنی اللہ یفقہو ہو کا معنی بھی ہو سکتا ہے, یہ پردے اس لیے ڈالے ہیں تاکہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں اس ذکر کو اور قرآن, یا یہ پردے ان کے دلوں پر ڈالے ہیں, وہی لا کا ہی معنی بنے, یعنی کہ وہ اس کو سمجھے, یعنی ان کے سمجھنے, ان کی سمجھ کے سامنے پردے ڈال دیے. وفی آزانہم وقرا, اور ان کے کانوں میں ایک بوجھ ہے, یعنی ڈال دیا ہے, وہ جعلنا کا مفعول ہوگا, وجعلنا وقرن فی آزانہم وجعلنا اکنۃً علی قلوبہم, یہ پہلے آ گئی ہے یہ عبارت شروع میں بھی. وان تدعوہم الی الہدا, اور اگر تو ان کو پکارے گا ہدایت کی طرف, ان کی وجہ سے تدعو مجزوم ہے, فلیہ تدو اذن ابدا، پھر تو وہ ہرگز ہی ہدایت نہیں پائیں گے۔ تو اگر یہاں ان کا ترجمہ شرطی ہی آئے، تو اگر ان کو پکارے تو پھر بھی وہ نہیں یہتدو، ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے ابداً کبھی بھی، ضد کی وجہ سے، کیونکہ ان کے دلوں اور سوچنے سمجھنے کی قوتیں ہی خراب ہو گئی ہیں۔ وربک الغفور ذو الرحمہ، اور تیرا پروردگار بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ اس الغفور کو ہم یہاں دو طرح سے لے سکتے ہیں، یا تو ربک الغفور پورا مبتدا ہو، تیرا بخشنے والا رب، اور خبر ہو ذو الرحمت کہ وہ رحمت والا ہے، اور یا کہیں کہ ربوں کا مبتدا ہے، اور پھر آگے دونوں خبریں ہیں، تیرا پروردگار الغفور اور ذو الرحمت ہے، یعنی ترجمے کی دونوں گنجائشیں غفور کے لفظ کی ہو سکتی ہیں۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر وہ ان کو پکڑتا ان کے کسب کی وجہ سے، بما کسبوا اس چیز کے سبب سے جو انہوں نے کمائی، لعجل لہم العذاب، تو جلدی کر ڈالتا ان کے لیے عذاب کی، لعجل العذاب لہم، تو جلدی لے آتا عذاب ان کے لیے، عجل یعجل جلدی کرنا، بل لہم موعد، نہیں بلکہ یہ جلدی تو نہیں، البتہ ان کے لیے ہے ایک وعدہ کی جگہ یا وقت، موعد لن یجدو من دونہ موئلا، وہ نہیں پائیں گے اس سے ورے کوئی پناہ کی جگہ۔ وَعَلَى يَعِلُ، وَاو حمزہ لام، وَعَلَى يَعِلُ میں نے پناہ پانا، اور موئل مصدر بھی ہو سکتا ہے، ظرف بھی ہو سکتا ہے، پناہ گاہ۔ اب پناہ کے بھی کئی معنی آپ نے آوا بھی پڑا ہے، لجا جل جاؤ بھی پڑا ہے، ایک یہ بھی آ گیا ہے، تو ہم مانا بہت سے الفاظ ہیں۔ ممکن ہے کسی آدمی نے قرآن کے اس طرح مترادفات پر بھی کوئی کتاب لکھی ہو، ہمیں تو اس طرح سے بہرحال ساری کتابوں کا ہمیں کہاں پتہ ہے، لاکھوں کتابیں دنیا میں چھپی ہیں، شاید یہ بھی کوئی نہیں، تو ورنہ یہ ہے ایک عجیب موضوع قرآن میں، ہم مانا الفاظ بہت سے ہیں۔ وَعَلَى يَعِلُ مَوْئِلْ، کے میں نے بھی جائے پناہ کے ہیں، تو نہیں پائیں گے وہ اس سے ورے، یعنی اس کے مقابلے پر کر لے کوئی پناہ گاہ، وہ موعد جب آئے گا۔ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے برباد کیا۔ تِلْكَ الْقُرَى مبتدا اور خبر ہے، لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے گناہ کیے، ظلم کیا، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان کی بربادی کے لیے ہم نے ایک میعاد رکھی تھی۔ مہلک مصدر ہے یا ظرف ہے، ہلاک ہونے کی جگہ، ہلاک ہونے کا وقت، یا ہلاک ہونا، جو بھی کہہ لیں، کیونکہ آگے موعد ہے، اس لیے اگر اس کا مصدر میمی سے ترجمہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ جو ظرف آ رہا ہے کہ ہم نے ان کے ہلاک، یوں ترجمہ کریں کہ ان کو ہلاک کرنے کی جگہ کے لیے ایک ہلاک کرنے کا وقت رکھا، کچھ عجیب سا لگتا ہے، تو لہذا مصدر میمی زیادہ بہتر ہے، کہ ان کی ہلاکت کا ایک میعاد مقرر کی دنیاوی طور پر دنیا میں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، پھر اس وقت کو یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، فتح فتن نوجوان کو کہتے ہیں، اور جب وہ اس کے شروع میں لے بھی آئے گا تو یہ فتح ہی رہے گا، اس کا اعراب جو ہے ظاہر نہیں ہوتا، فتن یا فتح، لے کی وجہ سے فتح یل نہیں ہو جاتا، لے فتح ہو، اس کی دو ہی صورتیں، مضاف یا معرف باللام نہ ہو تو فتن، اور مضاف یا معرف باللام ہو تو پھر الفتح یا فتح پڑھا جاتا ہے، چاہے پھر پہلے حرف جاری کیوں نہ، لل فتح مثلا آئے گا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، صدق اللہ العظیم۔ اور اس قصے کو یا اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، فتح ہو، یا اوپر بھی یہ شاید کل شروع کیا تھا، اچھا فتح ہو، دیکھیے فتح کی یہ قدنانہ بھی لکھا ہے اسی لیے،
جی،
اور جو ہے مصری عربی قرآن مجید ان میں تے پہ زبر اور اس دندانے کے اوپر پھر کھڑی زبر دی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کا دندانہ الف پڑھنا ہے، اس لیے وہ لکھا ہوتا ہے۔ تو فتح نوجوان، اب نوجوان سے مراد غلام بھی ہو سکتا ہے، کوئی ان کے ساتھی کوئی نوجوان تھا، پھر تفسیر والے کہتے ہیں کہ وہ حضرت یوشع بن نون تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہی جانشین بنتے ہیں، یعنی ہیڈ، بنی اسرائیل کے, اور ان کے زمانے میں ہی فلسطین میں پھر بحثیت فاتح داخل ہوئے ہیں بنی اسرائیل, شاید وہی ساتھ ہوں. قرآن کریم نے نام نہیں لیا, کہا کیا کہ لا ابراہو, میں نہیں ٹلوں گا, بارحا یب راہو آپ نے پڑھا ہے, ما بارحا کہ میں نے پڑھے ہیں فعل ناقص کے طور پر, وہ لکھتا رہا, اس کے بعد ایک مضارے آتا ہے ما بارحا یب تو بو, وہ لکھتا ہی رہا یعنی نہ ٹلا لکھنے سے, اور یہ اس طرح فعل ناقص کے طور پر بھی آتا ہے, اور ویسے بارحا یب راہو ٹلنا چھوڑنا کے معنوں میں مکمل ورب بھی ہے, تام جسے پھر عربی میں کہتے ہیں, ان معنوں میں آپ نے پڑھا تھا ولن ابلح الارض حتى ياذن لي ابي ويحكم الله لي, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے بیان میں کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے باپ کو حکم نہیں آئے گا, تو وہاں فعل ناقص نہیں آیا. اب یہاں اگر یہ فعل ناقص ہے تو پھر ایک مضارع ساتھ محذوف سمجھا جائے گا, یعنی لا ابرح اسیر حتى, میں چلتا ہی چلا جاؤں گا, اس طرح سے نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ جب, کیونکہ وہ جا رہے ہیں تو کس سے نہیں ٹلوں گا, مطلب یہ کہ چلنے سے نہیں ٹلوں گا, تو یوں یہاں وہ جو ہے فعل اصل وہ معذوف سمجھا جا سکتا ہے کہ میں چلتا چلا جاؤں گا حتیٰ ابلغ مجمع البحرین, یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین تک. مجمع البحرین کا معنی ہے دو سمندروں کے ملنے کی جگہ, اکٹھے ہونے کی جگہ, مجمع ظرف ہے. بحر تو بحر, بحر کہتے تو سمندر کو ہی ہے, بحر النیل اور بحر الفرات کوئی نہیں کہتا, نہر الفرات اور نہر النیل ہی عربی میں کہی جاتے ہیں ان کو, جو انسانی چھوٹی یعنی آرٹیفیشل نہریں ہوتی ہیں ان کے بھی لیے پھر لفظ یہی نہر ہی استعمال ہوا ہے. جب حضرت عمر کے زمانے میں عراق میں بعض نہریں بنائی گئی تو وہ, یا عباسیوں کے دور میں اس طرح سے, تو وہ بنانے والوں کے نام سے وہ کہلاتی تھی فلاں والی نہر, لیکن نہر قرآن کریم میں جہاں جہاں آیا ہے دریاؤں کے معنوں میں ہے, اور ہم اس کو نہر کر لیتے ہیں کہ بہرحال یہ معروف لفظ ہے. تو دو سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے یہ بغیر ترجمہ, دریاؤں کی نہیں. اب کہیں کوئی سمندر کی دو شاخیں بعض دفعہ آ کے ملتی ہیں, ضروری نہیں کہ دو بڑے سمندر ہی مراد ہو, تو ایسے کریکس وغیرہ ہوتی ہیں, کوئی کون سی جگہ تھی, بہرحال وہاں سمندروں کا کوئی اتصال ضرور تھا آ کے آپس میں, واللہ عالم. پانی آپس میں ملتے ہی رہتے ہیں, وہ بھی دریا سے ہی بنے ہوتے ہیں, سمندر کے بھی کوئی ہوگی جگہ, لیکن یہ کہ وہاں دو دریاؤں کے کوئی ملنے کی جگہ تھی, ہو سکتا ہے دو دریا ہوں. اب یہ دو دریا جو ہسٹری میں جغرافی میں موجود ہے وہ تو ادھر کوئی نہیں ہے, یا تو پھر بصرے کی طرف کہیں ہو جہاں دجلہ وغیرہ ملتا ہے, اور ان کے بھی ملنے سے 20 میل پہلے سے ہی وہ عجیب سا علاقہ جھیلوں کا شروع ہو جاتا ہے, یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہاں ایگزیکٹ آ کے مل رہے ہیں. تو کوئی جگہ تھی جہاں دو دریا ملتے تھے. او امد یا حقوبا, یا پھر میں چلتا جاؤں گا عرصہ ہائے دراز تک, موا یمدی چلنا, ام غیا متکلم کا صیغہ, او کا حتہ پر حتف ہے, چلتا چلا جاؤں گا حقوبا مدت ہائے دراز کے لیے. حقوب واحد لفظ ہے اور اس کے معنی جمع کے ہوتے ہیں طویل عرصے, بعض کہتے ہیں کہ طویل عرصہ بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ خود اس کی جمع احقاب بھی قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے, اور یہ کتنا لمبا عرصہ ہے کوئی کہتا ہے جی اتنی صدیوں کو حقوب کہتے ہیں, بہرحال اس کو کوئی مقرر نہیں جیسے سال برس یا صدی کا ہوتا ہے, طویل عرصہ. تو اس کا مطلب یہ ہے, یہ مبالغہ کا لفظ ہے یہاں, صدیوں تک چلنا کس نے ہے, لیکن یہ کہ میں مسلسل چلا جاؤں گا ایک عرصہ دراز تک, چاہے سفر کتنا ہی لمبا ہو گیا. امغیا حقوبن میں حقوبن کی نسب یا تو ظرف کے لحاظ سے بنتی ہے یا تمیز کے لحاظ سے بنتی ہے, ظرف زیادہ بہتر ہے, یعنی اتنے وقت میں, جیسے کوئی کہے 2 گھنٹے چلوں گا, اس طرح سے میں حقوب چلوں گا. فلما بلغا مجمع بینہما, جب وہ دونوں پہنچ گئے اپنے, مجمع بینہما ان دونوں کے درمیان کے اکٹھا ہونے پر, بلغا کا مفعول ہے مجمع, بینہما ہما کی ضمیر بحرین کے لیے ہے, ان دونوں آدمیوں کے لیے نہیں ہے, ہاں ان دونوں کے درمیان کے ملنے کی جگہ, یوں ترجمہ لفظی بنتا ہے, یعنی جہاں وہ دو دریا ملتے تھے یا کوئی جگہ تھی. مجمع بینہما ناسیہ تثنیہ کا صیغہ, وہ دونوں بھول گئے, یہ دونوں آدمی مراد ہے, حوتا ہما، ہما کی ضمیر بھی آدمیوں کے لیے، اپنی مچھلی، عربی میں سمک بھی مچھلی کو کہتے ہیں اور حوت بھی. بہرحال ممکن ہے قسم کے لحاظ سے بعض مفسر اسی لیے لکھ دیتے ہیں کہ حوت میں نے کوئی خاص مچھلی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو جس مچھلی نے نگلا تھا اس کے لیے بھی قرآن کریم میں لفظ حوت ہی آیا ہے. اب یہ صاف ظاہر ہے انہوں نے کوئی ویل تو نہیں پکڑی ہوگی، اگر وہ کوئی بڑی مچھلی لیں جس کے اندر پیٹ میں آدمی جا سکتا ہے، یہ کوئی اس کی چھوٹی یا قسم ہوگی یا پھر بول دیتے ہوں گے لفظ. حوت ہما، وہ بھول گئے اپنی مچھلی. حوت نسیہ کا مفعول ہے اور ہما کی ضمیر دونوں آدمیوں کے لیے. فاتخذ سبیلہ، بس اس نے پکڑا اپنا راستہ. یہ پکڑا کا ضمیر فاعل اور ضمیر سبیلہ کی ضمیر کا مرجع وہی حوت ہے. اور عربی میں یہ مذکر ہوگا کیونکہ اس میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے. فی البحر، سمندر میں یا دریا میں جو کوئی بھی چیز تھی اس نے اس میں اپنا راستہ پکڑا. سارا بن بلحاظ سرنگ کے، سرب نقب کو کہتے ہیں اور یہ نفق آیا ہے پہلے ساتویں پارے میں، اس کے میں نے بھی تھے تو سرب، سرب تاخانے کو بھی بعض دفعہ شاید کہتے ہیں، وہ سرب ہی ہے جہاں ان کا وہ چھپا ہوا ہے امام شیعوں کا. تو سرب، سرب یا سرب کا میں نے نقب لگانا، سوراخ کرنا، برو جسے جیسے کہتے ہیں، سرب یا سرب ہی ہوگا میرا خیال ہے. سربن یہاں مصدر ہے. اس نے راستہ پکڑا سمندر میں بلحاظ سرنگ بنانے کے یا نقب بنانے کے، ہاں یا حال بنا لے، یعنی سارے بن، سارے بم بن نہار کا میں نے بھی آپ نے پڑھا تھا، دن کو چلنے والا. مراد اصل میں ہوتا ہے کسی ٹنل یا غار وغیرہ میں چلنے والا، پھر وہ مطلقاً چلنے والے کے لیے بھی آیا ہے. تو یہاں سربن وہ ایک طرح کے ٹنل کی طرح جی وہ چلی گئی اس میں، جیسے جاتے جاتے ہوئے یوں معلوم ہوتا تھا کہ سوراخ میں جا رہی ہے. اب اس مچھلی کے بارے میں یہاں کچھ نہیں بیان کیا ہوا کہ وہ زندہ تھی، مردہ تھی، بھنی ہوئی تھی، کیا تھی، لیکن اگلی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً یہ کھانے کے لیے مچھلی کو وہ لے چلے تھے. فلما جاوزا، پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے، جاوزا یو جاوزو کسی جگہ کو سے آگے بڑھنا، جاوزا یو جاوزو اور تجاوزا ان گناہ سے درگزر کرنے کے معنوں میں آتا ہے، ان کے سلے کے ساتھ جاوزا دونوں آگے بڑھے. سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا تھا فلما جاوزہ ہو والذین آمنوا معہ، طالوت کے قصے میں. قال لفتاہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے نوجوان سے، آتینا غداءنا، لے آ ہمارے پاس ہمارا کھانا. آتی تو لے آ، آتا یوتی سے فعل امر ہے، نا میں نے ہمارا، جیسے کہتے ہیں آتا ہو اس کو دیا، تو لفظی ترجمہ تو ہے آتینا ہم کو دے، جیسے آپ کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، اسی طرح کہنا آتینا ہم کو دے، تو آتینا تو